بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغفره المنع والجنود ولا يكفيه العطاء والجود. إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مسموم ما قلا. هو المنان بفوائد النعم وفوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. ہماری آج کی گفتگو آٹھویں امام کی سیرت کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ منتظمین سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آج یہ گفتگو نہیں ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ جلوس کافی تاخیر سے اختتام تک پہنچا اور لوگوں کو واپس آتے آتے بھی کچھ وقت لگے، لیکن ہماری اس کے ساتھ ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ماہ صیام ماہ رمضان سے پہلے اس سلسلے کو اختتام تک پہنچانا، اور اتنے ہفتے باقی نہیں بچ رہے کہ اگر ایک ہفتے کا وقفہ بھی دے دیا جائے یہ سیرت کا سلسلہ ایام صیام سے پہلے مکمل ہو سکتا. کسی مجبوری کے تحت گفتگو ہوگی، اگرچہ بڑی اہم گفتگو. اس پورے سلسلہ امامت امیر المومنین امام حسین چھٹے امام اور اس کے بعد آٹھویں امام، یہ تین چار ہفتیاں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے زمانے کے تاریخی حالات دوسرے ائمہ کے زمانے سے تھوڑے مختلف اور تھوڑے علیحدہ. گفتگو ہو رہی تھی ساتویں امام کی سیرت پر، تو بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہارون رشید عباسی خلافت بنو عباس کا وہ خلیفہ بن چکا کہ جس نے صحیح معنوں میں عباسی سلطنت کی بنیادوں کو مستحکم کیا، اور خلیفہ بننے کے بعد اگرچہ تمام عباسی خلفاء اہل بیت نبوت سے مسلسل نفرت و دشمنی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ ہر ایک انہیں آل محمد کا نام لگا کر تخت خلافت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن ہارون رشید کے زمانے میں ہارون کی نفرت، ہارون کا بغض، ہارون کی دشمنی، ہارون کا کینہ آل محمد سے حد سے زیادہ بڑھ گیا، اور اس کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو وہی تھی کہ جو پہلے کے تمام خلفاء میں مشترک چلی آ رہی تھی، ابو العباس صفہ، منصور دوانقی، مہدی اور حاجی. اس سے پہلے کہ بنو عباس کے چاروں خلیفہ اور ہارون رشید، وجہ مشترک تو یہی تھی کہ ہم نے آل محمد کے نام کا نعرہ لگایا، اور آل محمد کے نام کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے چاروں طرف اکٹھا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آل محمد اب ہم سے ہمارے حق کو طلب کریں. اور یہ تشویش، یہ خطرہ اس لیے اور زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ خاندان بنو عباس کی بنیاد ابو العباس صفہ اور منصور ان دو خلفاء نے ڈالی، اور یہ دونوں کے دونوں آل محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور یہ عہد کر چکے تھے کہ بعد میں ہم خلافت آپ کو پلٹا دیں گے. لیکن ہارون کے نفرت، ہارون کے کینے، ہارون کے بغض میں اضافے کی ایک وجہ اور وہ یہ کہ ہارون کے زمانے میں دولت کثرت کے ساتھ اسلامی مملکت میں آ رہی تھی. بغداد جس کو منصور نے بنایا، لیکن ہارون کے زمانے میں یہ بغداد الف لیلہ کا بغداد بن چکا تھا. امیر امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور غریب غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے تھے. بغداد کے اندر پانی سے زیادہ شراب کی فراوانی تھی، اور بغداد کے اندر ایک طرف یہ مناظر نظر آتے تھے کہ آدھا بغداد اس حالت میں رات کو سوتا تھا کہ ان کے پاس ایک وقت صرف ایک وقت کے کھانے کے پیسے ہوتے تھے اور تمام دن ان کو بھوک کی حالت میں زندگی گزارنا پڑتی تھی، اور دوسری طرف یہ مناظر ہمیں نظر آ رہے تھے کہ لاکھوں اور کروڑوں درہم صرف شطرنج اور جوئے کے کھیل کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں۔ بغداد میں ایک طرف یہ حالت ہو چکی تھی کہ آدھے بغداد سے زیادہ کی عورتوں کو سر چھپانے کے لیے چادر نہیں مل رہی تھی، اور دوسری طرف ہزاروں کنیزیں خرید خرید کے لائی جا رہی تھی اور انہیں اطلس و حریر و دیبا کے لباس پہنائے جا رہے تھے۔ تو جب آل محمد ہمارے ائمہ نے یہ مناظر دیکھے تو ہمارے دل میں آل محمد کا جو بھی تصور، لیکن آل محمد کا بھی کردار کی اور اخلاق کی اس گراوٹ کو، کردار کی اور اخلاق کے اس فرق کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ساتویں امام نے شدت کے ساتھ جہاد کیا، ساتویں امام نے شدت کے ساتھ خلیفہ کو، اس کے وزیر کو، اس کے امیروں کو ٹوکا، اور خاص طور پر اپنے شیعوں کو بغداد کے اندر ہونے والے واقعات سے علیحدہ ہو جانے کی تلقین کی۔ بار بار ساتویں امام نے کہا، اور کثرت کے ساتھ ساتویں امام نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہی ہے کہ جو اس زمانے کے ماحول سے، یہ ساتویں امام کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، جبکہ باقی ائمہ کی روایات یہ کہ مومن کا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلائے، لیکن ساتویں امام نے کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اپنے مومنوں کو حکم دیا کہ تم اس ماحول سے کٹ جاؤ، اس ماحول سے جدا ہو جاؤ، اس ماحول کے مطابق اگر زندگی گزاری تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہارون کے دل میں ایمان کے خلاف رخ اور کینہ اس لیے پھڑکا کہ مسلمانوں کے اندر پہلے صحیح طور پر گانے بجانے کی بنیاد رکھنے والا ہارون رشید تھا، مسلمانوں کے اندر صحیح طور پر شطرنج کے کھیل کو رائج کرنے والا ہارون رشید تھا، یعنی جس طرح آج کل کرکٹ اور ہاکی کو سرکاری سرپرستی کے اندر رائج کیا جاتا، مامون نے اپنے زمانے میں، ہارون رشید نے اپنے زمانے میں شطرنج کو سرکاری طور پر رائج کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس شخص کو عزت والا نہیں سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں اس شخص کا کوئی اسٹیٹس قرار نہیں دیا جاتا تھا کہ جس کے پاس گانے بجانے کے لیے کچھ عورتیں ملازم نہ، اور جو اپنے دل کا ایک بڑا حصہ شراب پیتے ہوئے اور شطرنج کھیلتے ہوئے نہ گزارے۔ امام متواتر اور مسلسل اس قسم کے طریقہ کار کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اور ایک واقعہ ساتویں امام کا جو گزشتہ تقریر میں آنا چاہیے تھا مگر اس لیے ہم نے بیان نہیں کیا کہ یہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اور آج بھی بیان نہیں کرنا، لیکن وہ شاید آپ کے ذہن میں واقعہ ہو، اشارہ کرنا ہے اس واقعے کی طرف کہ بزرگ حافی جو بغداد کے انہیں رئیس زادوں میں سے ایک رئیس زادے تھے جو ہارون کے نظام حکومت نے پیدا کر دیے تھے، باپ کا انتقال ہوا تھا تو اتنی کثرت کے ساتھ دولت ان کے پاس آئی تھی کہ انہوں نے تمام جوانی کا زمانہ سوائے شراب پیتے ہوئے، رف کو دیکھتے ہوئے، کنیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور شطرنج کھیلتے ہوئے، اس کے علاوہ جوانی میں اور کسی قسم کا کوئی کام انجام نہیں دیا تھا۔ اور جب ساتویں امام کا گزر ان کے مکان کے سامنے سے ہوا تھا اور مغرب کا وقت ہو رہا تھا تو وہ بغداد کا شہر، بہرحال یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بغداد اپنی انتہائی ذلت کے باوجود اس شہر سے زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ جب ساتویں امام کا گزر ہوا تھا بچر حافی کے دروازے کے سامنے سے اور بچر کے گھر کا دروازہ کھول کر کنیز ایک کام سے نکلی تھی، امام کے کانوں میں گانے کی آواز آئی تھی اور دوسری طرف مسجد سے امام کے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، تو روایتوں میں یہی ہے اور آپ نے علماء سے یہی سنا ہوگا کہ امام ایک مرتبہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد انتہائی حیران ہو کر امام نے دیکھا کہ بغداد کتنا ہی گر گیا، لیکن یہ بات تو ایک انتہائی عجیب بات سمجھی جاتی تھی کہ وقت اذان کسی کے گھر سے گانے کی آواز اٹھے، وقت اذان کسی کے گھر سے گانے کی آواز بلند، وقت اذان کسی کے گھر سے موسیقی کی صدائیں آسمانوں تک پہنچ رہی۔ چنانچہ ساتویں امام رک گئے اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کنیز سے کہ یہ گھر کس کا، کیا اس کا مالک آزاد ہے یا غلام، اور کنیز نے جیسے ہی امام کا یہ جملہ سنا ایک مرتبہ غیظ و غضب کی حالت میں آ گئی اور ساتویں امام کو دیکھ کر کہنے لگی کہ چاہے تو بغداد میں اجنبی اتنا بھی نہیں پہچانتا کہ یہ گھر کس کا، یہ گھر بغداد کے سب سے بڑے رئیس بشر کا گھر، میرا آقا، میرا مالک غلام کیوں ہونے لگا، وہ تو ہزاروں لوگوں کا آقا، وہ تو آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد مرے گا۔ ساتویں امام نے سنا اور سنتے ہی کہا کہ ہاں طور طریقے تو آزاد لوگوں کے معلوم دیتے ہیں، شاید وہ وہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو چکا ہے، شاید وہ حساب و کتاب سے بھی آزاد ہو چکا ہے، شاید وہ غضب الہی سے بھی آزاد ہو چکا ہے. اور کنیز گھر جا کر اپنے آقا کو بتاتی ہے، آقا توبہ کرتا ہے، وہ دوسرا مسئلہ. لیکن بغداد کے اس شہر کے اندر بیٹھ کر امام یہ جہاد کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے کان سے کسی کے مکان سے گانے کی آواز بلند ہو تو امام حکم دیتے ہیں کہ مجھے قید خانے میں پلٹا دیا جائے، اگر کسی کے مکان سے رقص اور موسیقی کی آوازیں بلند ہو تو امام ایک مرتبہ اس کے گھر کے دروازے پر رک کر گھر والوں کو تنبیہ کرتے ہیں. تو ہارون کے دل میں امام کے خلاف رخ اور امام کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی کہ میں جو افعال انجام دیتا ہوں یہ امام ان کی مخالفت کرتے ہیں. ایک تو پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور دوسری دشمنی یہ تھی کہ امام بار بار مجھے چوٹ ٹوک رہے ہیں. چنانچہ امام کو گرفتار کر دیا گیا اور امام کو گرفتار کرنے کے بعد شہادت امام کا واقعہ گزشتہ تقریر میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا. اب امامت آتی ہے ہمارے آٹھویں امام کے پاس. آٹھویں امام نے یہی زمانہ حاصل کیا، وہی ہارون کا زمانہ ہے، وہی الف لیلا کا بغداد ہے، وہی ایک طرف عمرہ کے بلند و بالا محلات ہیں اور دوسری طرف وہی بغداد ہے کہ جہاں پر لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. وہی بغداد ہے جہاں ایک طرف اتنی کثرت کے ساتھ دولت کو لٹایا جا رہا کہ جب وزیر اعظم ہارون کے وزیر اعظم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں جشن کا اہتمام کیا، اس نے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں جشن کا انتظام کیا. اور جب جشن کا اہتمام کیا تو تمام ملک سے شعرا کو بلایا گیا، شاعر آئے، آنے کے بعد شاعروں نے قصیدے پڑھے. روایت یہ ہے کہ ان آنے والوں میں سے ایک معمولی سا شاعر بھی آیا تھا، شام کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہاں سے آیا تھا. اور آنے کے بعد اس نے صرف دو قصیدے پڑھے. دو قصیدے پڑھنے کے بعد ہارون کے وزیر اعظم نے اسے انعام دیا اور اتنا انعام دیا کہ تمام زندگی وہ ہر قسم کے کام کاج سے فارغ ہو گیا. اب اس کے پاس اتنی جائیداد اتنی دولت آ گئی. چھوٹے سے چھوٹا انعام اس کو کیا ملا تھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے وزن کے برابر سونا تول کر اس کے حوالے کیا گیا. یہ سونا تھا جو دیا گیا، لباس اس کے علاوہ، درہم و دینار اس کے علاوہ، جائیداد اس کے علاوہ. تو اتنی کثرت کے ساتھ دولت دی گئی کہ وہ خود یہ کہتا کہ میں تمام زندگی میں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے دولت کی کمی محسوس نہیں ہوئی. تو ایک طرف اتنی دولت لٹ رہی اور دوسری طرف آٹھویں امام کے بھتیجے، آٹھویں امام کے چچا وہ بغداد کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا اور اونٹوں کے قافلے کے اوپر گندم جو وغیرہ لگا ہوا، اونٹوں کی پیٹ کے اوپر بوریاں رکھی ہوئی اور ان اونٹوں کے قافلے کے پیچھے ایک عورت کی جو صورت اور شکل سے انتہائی شریف زادی نظر آتی، اپنے تمام جسم اور لباس کو پردے میں لپیٹے ہوئے وہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری اور جس وقت قافلہ آگے بڑھتا تو وہ دائیں طرف دیکھتی ہے، بائیں طرف دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی اور جب یہ دیکھتی ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو چپتے سے زمین کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور اونٹ گزرنے کی وجہ سے اونٹوں کی بوریوں میں سے جو تھوڑا بہت گندم یا جو زمین کے اوپر گرتا جاتا اسے چن چن کے اٹھاتی ہے اور اپنی ٹوکری میں رکھ کے آگے بڑھتی. لیکن اس کے ہاتھ پیر، اس کی شکل اور صورت اور اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اسے ہر دمے یہ خوف ہے کہ کہیں کسی کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑ جائے. محمد ابن سبا سبا یہ امام کے چچا یہ آگے بڑھ کر ایک مرتبہ اس عورت سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنی صورت سے، اپنے انداز سے، اپنے لباس سے انتہائی شریف ذاتی نظر آتی، پھر یہ کیا عمل، یہ کیا فعل کے اس طرح قافلے کے اندر اونٹوں کے گزرنے کے بعد جو کچھ بھیزے زمین پر گر رہے ہیں انہیں جمع کر رہی. تو وہ جواب دیتی ہے کہ کیا کروں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا اور ایک ہفتے سے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں نے بڑی کوشش کی لیکن میرا دل، میرا ضمیر مطمئن نہیں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس لیے اس طریقے سے میں جمع کر کے اپنے گھر لے جاؤں گی تاکہ میرے بچوں کو تھوڑا سا اطمینان اور سکون تو حاصل ہو جائے. یہی بغداد کا زمانہ کہ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھے کہ سیدانیاں بغداد کے کوڑے کے ڈھیر جاتی ہیں، وہ مقام کے جہاں تمام شہر کا کوڑا جمع کیا جاتا ہے، سیدانیاں آل فاطمہ سے تعلق رکھنے والی عورتیں، امام حسن اور امام حسین کی نسل سے تعلق رکھنے والی شریف زادیاں ہر رات کو کوڑے کے ڈھیر پہ جاتی ہیں اور کوڑے کے ڈھیر کو ہاتھوں سے ہٹا کر یہ دیکھتی ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اگر اس کے اندر موجود ہو تو ہم اسے سمیٹ کے لے جائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں. کون بچے؟ وہ بچے کے جو سید زادے ہیں، وہ بچے کے جن کے اندر امامت کا خون دوڑ رہا ہے، ان بچوں کو بغداد کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر سے غذا اٹھا اٹھا کے کھلائی جا رہی. تو یہ بغداد کا ماحول تھا جب ہمارے آٹھویں امام نے امامت کا آغاز کیا. اور اسی بغداد کے ماحول میں رہ کر اس امامت کے زمانے کے اندر امام کو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینا تھا, اور اسی وجہ سے چھٹے امام بڑے عرصے سے منتظر تھے ہمارے آٹھویں امام کے. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی کسی امام کا اتنا انتظار نہیں کیا گیا سوائے امام زمانہ کے اور سوائے آٹھویں امام کے. جتنا انتظار آٹھویں امام کا ہوا اتنا انتظار صرف ہمیں امام زمانہ کا نظر آتا, کہ چھٹے امام مسلسل منتظر تھے اور بار بار کہا کرتے تھے کہ بس عالم آل محمد کی پیدائش کا زمانہ قریب آ رہا. یہ آٹھویں امام کا وہ خطاب ہے جو چھٹے امام نے انہیں عطا کیا, عالم آل محمد کے امامت کا زمانہ قریب آ رہا. اور آٹھویں امام کی ولادت سے پہلے آٹھویں امام کا یہ ایک اعجاز ہے, یہ ایک معجزہ, کہ آٹھویں امام کی ولادت سے پہلے ہی دنیا کے بہت سے لوگوں کے علم میں آ چکا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس لیے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں 11 ذی الحجہ 148 ہجری کو آٹھویں امام کی ولادت ہوتی اور 15 شوال 148 ہجری کو چھٹے امام کی شہادت ہوئی تھی. ایک مہینے سے بھی کم کا وقفہ ہے چھٹے امام کی شہادت اور آٹھویں امام کی ولادت میں. آٹھویں امام کے والد کا نام تو آپ ہرے آپ میں سے ہر ایک واقف ہے, لیکن آٹھویں امام کی والدہ کا تذکرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کے اکثر لوگوں کو علم ہو چکا تھا آٹھویں امام کی آمد کا. آٹھویں امام کی والدہ کا نام 3-4 نام کتابوں میں لکھے گئے, اور شیخ عباس قمی نے سب سے بہتر سب سے مستند نام سکتم کو قرار دیا. سکتم خاتون ان کا نام تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنیت ام البنین اور ان کا لقب نجمہ تھا. البتہ کتابوں میں ان کے 2 نام اور ملتے ہیں, زمانہ خاتون اور خیزران خاتون. بہرحال یہ معظمہ یہ مخدرہ کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خواب میں آ کر پیشین گوئی فرمائی تھی, یہ کس طریقے سے خاندان رسالت میں آئیں, ان کا واقعہ کچھ اس طریقے سے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ام حمیدہ ساتویں امام کی والدہ نے ایک مرتبہ ساتویں امام کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے, میں اپنے کام کاج کے لیے کنیز کو خریدنا چاہتی ہوں, تم جاؤ اور جا کر اگر کوئی کنیز نظر آئے تو کنیز کو خرید کے لاؤ. امام کی والدہ امام کو حکم دے رہی اور امام ایک مرتبہ پہلے ہی سے منتظر. امام کو تو اپنی والدہ سے زیادہ علم تھا کہ کون سا وقت ہے, کس بات کا وقت ہے, کس چیز کا وقت ہے. چنانچہ امام اپنے صحابی کو لے کے چلے اور پہنچے مدینے کے گردہ فروش کے پاس, جس کا کام کنیزوں کی خرید و فروخت. امام اس کے پاس پہنچتے اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ میں کنیزیں خریدنا چاہتا ہوں, کنیز دکھا. اس نے تمام کنیزیں دکھا دی, لیکن ساتویں امام نے کہا کہ ان میں سے کوئی کنیز بھی مجھے پسند نہیں آئی اور ان میں سے کسی کنیز کو میں نہیں خریدنا چاہتا. اس کے علاوہ اگر کوئی کنیز ہے تو اس کنیز کو دیکھا. اس بردا فروش نے کہا کہ نہیں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کنیز جس قابل نہیں ہے کہ میں اسے فروخت کے لیے پیش کر سکوں. ساتویں امام اصرار کرتے کہ اے شخص, تیرے پاس ایک کنیز موجود ہے, تو جان بوجھ کے چھپا رہا. وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں ایک بیمار کنیز تو ہے, لیکن میں اس کنیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہوں, اور اس لیے ظاہر نہیں کرتا ہوں کہ مجھے ایک عورت نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کنیز ہر ایک کے سامنے پیش کرنے کی نہیں. امام کے ساتھی اس گردہ فروش, امام تو جانتے ہیں, امام کے ساتھی نہیں جانتے ہیں, وہ گردہ فروش سے سوال کرتے ہیں کہ آئے کنیز بھیجنے والے وہ کون سی عورت تھی. تو جواب دیتا ہے کہ میں مراکش کی طرف سے آ رہا تھا اور وہاں ایک مقام کے اوپر مجھے یہ کنیز ملی, میں اسے لے کے آیا. جب میں چلا, میرا گزر ایک شہر سے ہوا, تو اس شہر کے اندر ایک نصرانی عورت رہتی تھی جسے اپنے کتابوں کے اوپر انتہائی عبور حاصل تھا. اس نے مجھے دیکھا, اس کنیز کو دیکھا, اور اس کنیز کو دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہ خبردار, اس کنیز کو ہاتھ تک نہ لگانا, اس لیے کہ خدا نے اس کنیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کنیز کے بطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ دین حق کا بول بالا کر دے گا. اور اے بردہ فروش, اس کنیز کو سوائے بنی ہاشم کی نسل سے تعلق رکھنے والے کے کسی اور کے ہاتھ فروخت نہ کرنا. روایت بردہ فروش کرتا ہے کہ جب اس عورت نے مجھے یہ بتایا اور کچھ اور علامتیں بتائیں, تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس کنیز کو کسی کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا جب تک کہ اس کا اصلی مالک نہ آ جائے. روایت میں یہ ہے کہ ساتویں امام نے سنا, اپنا تعارف نہیں کرایا, وہ علامتیں نہیں بتائیں کہ جو وہ عورت اس بردہ فروش کو بتا چکی تھی, بلکہ ساتویں امام واپس آ گئے. اب روایت کچھ اس طریقے سے آگے بڑھتی کہ اگلے دن ساتویں امام نے اپنے اس صحابی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس گردہ فروش سے کہو کہ میں وہ قمیض خریدنا چاہتا ہوں. ساتویں امام کے صحابی گھبرا کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, کل آپ میرے ساتھ چلے تھے, اس نے بات نہیں مانی, تو آج وہ کیسے خالی مجھے دیکھ کر اس قمیض کو میرے حوالے کر دے گا. امام نے کہا کہ نہیں, جیسا میں حکم دیتا ہوں ویسا کرو. اور امام کے یہ صحابی کہتے کہ تمام زندگی میرے اوپر یہ راز کھل نہ سکا, لیکن جب میں گیا اس گردہ فروش کے پاس اور جانے کے بعد میں نے اس سے قمیض کے خریدنے کی درخواست کی تو بلا پس و پیش بلا کسی اعتراض کے اس نے اس قمیض کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے حوالے کر دیا. میں نے وہ رقم اس کے حوالے کی جو ساتویں امام نے مجھے دی تھی اور یہ قمیض ساتویں امام کے گھر میں آ گئی. ساتویں امام نے اس قمیض کو ام حمیدہ کے حوالے کر دیا. یہ وہی قمیض ہے جن کا نام سکتم خاتون یا نجمہ خاتون یا ام البنین یا سمانہ خاتون. اب روایت یہ ہے کہ ام حمیدہ کے حوالے یہ قمیض کر دی گئی. ام حمیدہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ شریف اور حکم کے ماننے والی کوئی قمیض نہیں دیکھی, مجال نہیں تھی کہ میں سامنے موجود اور ایک لمحے کے لیے یہ عورت بیٹھ جائے, یا مجال نہیں کہ میں کوئی حکم دوں اور ایک لمحے کی تاخیر ہو جائے حکم کی تعمیل میں. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا, لیکن جو حالات بتائے گئے ہیں سکتم خاتون کے وہ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر نقل کر سکتے ہیں کہ ساس اور بہو کا تعلق کس طریقے سے پیدا ہوا. ام حمیدہ یہ کہتی ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں اور میرے سامنے میری یہ قمیض بیٹھ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی حکم دوں اور ایک لمحے میں اس حکم کی تعمیل نہ ہو جائے. اس قمیض نے آنے کے بعد گھر کے تمام کام کاج سنبھال لیے اور مجھے کسی قسم کی زحمت و پریشانی میں نہ ڈالا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں میں نے پیغمبر اسلام کی زیارت کی اور پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا کہ اے ام حمیدہ, تیری یہ قمیض جو ہے اسے میرے بیٹے کے حوالے کر دے, ساتویں امام ان کے حوالے کر دے, اسے تملق کر دے, اس قمیض کی ان سے شادی کر دے, اس لیے کہ اسی قمیض کے بطن مبارک سے میرا وہ بیٹا پیدا ہوگا جو میرے مذہب کو ایک نیا رنگ دے گا, میرے مذہب کو ایک نئی روح, میرے مذہب میں ایک نئی روح پھونکے گا. اور اسی بنا پر بہت سے علماء نے ساتویں امام کا ایک لقب قرار دیا, لیکن وہ لقب امام کی شان کے خلاف ہے کہ مجدد مذہب. مجدد عام انسان کو کہا جاتا ہے, ریفارمر کو ساتویں امام کا آٹھویں امام کے لیے یہ لقب بہرحال مناسب نہیں. روایت یہ آگے بڑھتی ہے کہ ام حمیدہ کہتی ہے کہ میری آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی میں نے اس قمیض کو بلا کر اپنے بیٹے امام مہدی قادم کے حوالے کر دیا. روایت یہ, اس کے بعد روایت کا سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا, وہی ہمارا جملہ کہ آٹھویں امام کا انتظار طویل عرصے سے کیا جا رہا. اب روایت اصحاب کی یہ چھٹے امام کے صحابیوں کی کہ جب کبھی چھٹے امام کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے اور کسی طرف سے بھی ساتویں امام آ نکلتے تو چھٹے امام ایک مرتبہ ساتویں امام کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا علم میں شجاعت میں اخلاق میں کردار میں نسب میں عصمت میں ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل, لیکن مجھے اس کی سب سے زیادہ ایک صفت پسند ہے جو ان تمام باتوں سے زیادہ بہتر, شجاعت سے زیادہ بہتر, علم سے زیادہ بہتر, علم سے زیادہ بہتر, عصمت سے زیادہ بہتر, امامت سے زیادہ بہتر. اصحاب نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ وہ کون سی صفت ہے, تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ اس کے صلب سے اس کی نسل سے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو عالم آل محمد کہلائے گا اور جو میرے اس کام کو جو نامکمل رہ جائے گا تکمیل کے مرحلے تک پہنچائے گا. اور روایتوں میں اسی لیے یہ کہ چھٹے امام بار بار اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ خبردار, جب میرے اس بیٹے کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو خبردار اس پیدا ہونے والے بیٹے سے حسد نہ کرنا بلکہ اس کی اطاعت کرنا, اس لیے کہ وہی میرا حقیقی وارث اور وہی میرا حقیقی جانشین ہوگا. اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں یہ چھٹے امام کا انتظار اس لیے کہ جیسا ابھی آپ گفتگو میں سنیں گے آگے چل کر کہ چھٹے امام نے سب سے زیادہ علمی جہاد کیا, اور چھٹے امام امیر المومنین, چھٹے امام اور آٹھویں امام, تیسرے امام ہے آٹھویں امام کے جنہیں علمی جہاد کا موقع ملا. ہمارے یہ تین امام ایسے ہیں جن کی زندگی علمی جہاد کرتے ہوئے گزری. چنانچہ چھٹے امام بار بار لقب دیتے ہیں کہ عالم آل محمد پیدا ہونے والا. اب روایت یہ کہ جب آٹھویں امام کی 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو ولادت ہو گئی, امام کی دنیا کے اندر تشریف لے آئے, امام کا نام وہی رکھا گیا کہ جو اس سے پہلے خاندان اہل بیت میں دو اور اماموں کا نام رکھا جا چکا تھا, یعنی علی. اور امام کے القاب یوں تو بے شمار ہیں, لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا. کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا آٹھویں امام کی شہادت کے بعد دسویں امام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ آپ کے دادا کا لقب رضا تھا؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام دوست اور تمام دشمن سب کے سب ان سے راضی ہو گئے، اور جتنے لوگ میرے دادا سے راضی ہوئے اتنے لوگ کسی بھی امام سے راضی نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ خلافت تک آٹھویں امام کے حوالے کر دی گئی تھی اسی رضا مندی کی وجہ سے۔ اس وقت راوی یہ کہتا ہے کہ ایک روایت بہت زیادہ مشہور تھی مسلمانوں میں کہ مامون رشید نے امام کا لقب رضا رکھا، تو میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مامون نے آپ کے دادا کو رضا کا لقب دیا؟ روایت میں یہ ہے کہ امام جلال میں آ گئے، امام نے کہا کون یہ کہتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ مامون کی کیا مجال کہ میرے دادا کو لقب رضا عطا کرتا؟ یہ تو خدا بند عزا اسمہ نے آسمانوں میں اپنے ملائکہ کے سامنے میرے دادا کو رضا کا لقب عطا کیا تھا۔ اور اسی لیے کہ ان سے زیادہ لقب اور رضا من آل محمد، کہ ان سے زیادہ آل محمد کی کوئی ہستی غیروں میں محبوب و مقبول نہ ہو سکی۔ تو امام اس دنیا میں آتے ہیں، اور اب ذرا دیکھیں کہ ساتویں امام نے لقب رضا رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ وہی میرا بیٹا ہے جس سے تمام دنیا کو راضی ہونا۔ اور اس کے بعد جب ساتویں امام مدینے سے بغداد کی طرف گئے، جب ہارون رشید نے امام کو گرفتار کر کے روانہ کیا، تو روایت یہ ہے کہ ساتویں امام نے اس سے کچھ دن پہلے اولاد فاطمہ میں سے 17 عظیم الشان ہستیوں کو چنا۔ ہر ایک ہستی اتنی عظیم تھی کہ لوگ ان میں سے بہتوں کے بارے میں امامت کا شک کر رہے تھے۔ ان سب کو چنا، چننے کے بعد مسجد نبوی میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ہر ایک کے سامنے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اس کے بعد لکھوائی یہ بات، اور سات اولاد فاطمہ میں سے 7 آدمیوں کے دستخط لیے امام علی رضا کی ولی عہدی اور امامت کے اوپر۔ یہ خاص اہتمام کیا جا رہا کہ چھٹے امام جب ساتویں امام کو دیکھیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اس میں سے عالم آل محمد پیدا ہوگا۔ مراکش کی رہنے والی نصرانیہ عورت دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جو شرف سے لے کر غرب تک دین حق کا بول بالا کر دے گا۔ ساتویں امام قید ہونے جا رہے، ساتویں امام قید خانے کی طرف جا رہے۔ اس وقت تو اچھے بھلے آدمی کے دماغ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، لیکن وہ امام امام ہوتا ہے۔ ساتویں امام ایسے نازک وقت میں بھی سب سے اہم کام یہ کر رہے کہ اپنے اس بیٹے کی ولی عہدی اور امامت کا اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ تو روایتوں میں یہی موجود ہے کہ جتنا اہتمام آٹھویں امام کی امامت کے لیے کیا گیا، اتنا انتظام اور اہتمام کسی امام کی امامت کے لیے نہیں کیا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہی کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے جتنے تفرقے پھیلائے تھے، کسی نے چھٹے امام کے ایک بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا لیا، کسی نے چھٹے امام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو جو 20 سال پہلے انتقال کر چکے تھے اپنا امام بنا لیا، کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام حسین اب تک زندہ اور کربلا کے اندر، کربلا کے میدان سے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، چنانچہ وہ اب تک امامت کے عہدے پر فائز ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ امیر المومنین کے بیٹے محمد ابن حنفیہ اب تک حیات ہیں اور اصل میں ان کی امامت کا زمانہ چل رہا۔ یہ سارے کے سارے حالات ہو، جب ساتویں امام کو امامت ملی اور ساتویں امام نے یہ دیکھا کہ وہی حکومت ہے، حکومت کی وہی سازشیں ہیں، اور امام کی ساتویں امام کی اولاد بڑی کثرت کے ساتھ تھی، 33 اولادیں روایات میں بتائی گئی ہیں ساتویں امام کی، اور ان کے اندر کچھ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے کہ جن کے بارے میں لوگ ساتویں امام کی زندگی میں شک کرنے لگے کہ کہیں وہ تو امام نہیں۔ تو ساتویں امام کو انتظام کر کے جانا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا میرے والد کی شہادت کے بعد ہوا 4-5 فرقے بن گئے، میری شہادت کے بعد بھی ایسا ہی ہو جائے۔ چنانچہ اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم انتظام کر کے گئے کہ حکومت وقت بجائے اس کے کہ مختلف بیٹوں کو امام مشہور کراتی، وہ مجبور ہو کر آٹھویں امام کے دروازے پر جھکتی ہے اور آٹھویں امام سے درخواست کرتی ہے کہ آپ کے تمام خاندان کو قابو میں کرنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ کہ آپ ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی، اور اب آئیے اسی تاریخی تسلسل میں کہ آٹھویں امام کی ولادت ہو چکی ہے، خاص اہتمام کیا جا رہا آٹھویں امام کی امامت کے اعلان کا، اور آٹھویں امام کو دور ملا ہے خلیفہ ہارون رشید کا، وہ ظالم ترین خلیفہ، وہ جابر ترین خلیفہ کہ جس کے لیے کسی انسان کو قتل کرنا اس سے زیادہ آسان تھا جتنا مچھر و مکھی کو مسل کے مار دینا۔ اس کا زمانہ آٹھویں امام کو ملا، اور اس نے امام کی امامت کے فوراً بعد ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ روایات یہ ہے کہ اس نے ایسا حکم جاری کیا جو سوائے میدان کربلا میں ہمیں اور کہیں نہیں ملتا۔ ملتا بلکہ میدان کربلا میں بھی وہ حکم ہمیں نظر نہیں آتا. اور وہ حکم کیا جاری کیا؟ یہ امام کی امامت شروع ہو گئی. ہارون رشید کے مظالم کا کچھ اندازہ آپ نے گزشتہ تقریر میں کر لیا ہوگا. وہ بادشاہ جو بھرے دربار کے اندر امام زادی پر زنا کا الزام لگاتا وہی بادشاہ ہارون رشید. اور اس کی دو یا تین خصوصیتیں، ایک گانا بجانا، ایک شطرنج، اور ایک تیسری خصوصیت کے جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی. ہارون رشید نے ساتویں امام کو شہید کرایا، اور ساتویں امام کو شہید کرا کر اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی. روایت یہ ہے کہ اس نے بہانہ بنایا، اور بہانہ یہ بنایا کہ چھٹے امام کے صاحبزادے محمد وہ آج کل میرے خلاف بغاوت کر رہے، اس لیے میں محمد کو قتل کرانا چاہتا ہوں، اور تمام سادات کو اتنا کچل کر اور دبا کر رکھنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ وہ سر نہ اٹھا سکے. چنانچہ عیسیٰ جلودی کی قیادت میں ایک لشکر مدینے بھیجا گیا. آٹھویں امام کی امامت شروع ہوئی، اور امامت شروع ہوتے ہی وہی مصیبت نازل ہو گئی جو کربلا میں سید سجاد کے اوپر ہمیں مصیبت نظر آئی تھی. اور عجیب اتفاق کہ چوتھے امام کا نام بھی علی تھا اور آٹھویں امام کا نام بھی علی، چوتھے امام کو بھی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جو آٹھویں امام کو سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت مسئلہ الہی نہیں تھی، اس لیے بات اتنی آگے نہ بڑھ سکی. عیسیٰ جلودی کو حکم دیا ہارون نے کہ فوراً جا کر مدینے پر حملہ کرو، اور مدینے پر حملہ کرنے کے بعد جو ہم نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو. آٹھویں امام کی امامت ابھی شروع ہوئی، اور اسی وقت عیسیٰ جلودی اپنا لشکر لے کے مدینے میں پہنچتا. مدینے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے محمد کو گرفتار کرایا گیا، جو آٹھویں امام کے چچا ہیں، ساتویں امام کے بھائی ہیں، چھٹے امام کے بیٹے. اور گرفتار کرانے کے بعد یہ اندازہ تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، اور ان ظالموں سے کیا توقع کی جا سکتی. خلیفہ ہارون کے احکامات کہ صرف ان کو گرفتار کرنے پر اکتفا نہ کرنا، جو بھی اولاد جناب سیدہ میں سے نظر آئے ان میں سے ہر ایک کو گرفتار کرنا، ان کے تمام مکانات کو آگ لگا کر تباہ کر دینا، اور ان کے تمام مال کو کافروں کی مال کی طرح سے مال غنیمت سمجھ کے لوٹ دینا. عیسیٰ جلودی مدینے میں پہنچا اور وہی ظلم کیا جو اس سے پہلے ہوتا چلا آ رہا. آج بھی ظلم کو سنتے سنتے عادی ہو چکے ہوں گے، اس لیے تفصیل میں نہیں جانا. بہرحال تمام اولاد فاطمہ کو گرفتار کیا گیا، تمام اولاد فاطمہ کے مال کو کافروں کا مال سمجھ کر مال غنیمت کی طرح لوٹا گیا، اور تمام مدینے میں سیدوں کا گھر جہاں جہاں نظر آیا اسے آگ لگا کے تباہ کر دیا گیا. صرف ایک گھر صحیح اور سالم رہ سکا تھا، وہ آٹھویں امام کا تھا. لیکن وہاں بھی خلیفہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر آٹھویں امام کے گھر کو اسی طرح لوٹو جس طرح کافروں کے گھر کو مال غنیمت کے طور پر لوٹتے. یہ ہارون رشید ایک امام کے بارے میں حکم صادر کر رہا، اور عیسیٰ جلودی اپنا لشکر لے کے امام کے گھر کے دروازے پہ آیا. امام دیکھ رہے، امام منتظر، اور امام نظارہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ جلودی یہ احکامات لے کے آیا. اب امام اس وقت چاہیں تو تلوار نکال کے جہاد کر سکتے، لیکن صبر امام کا، ضبط امام کا. ابھی امامت شروع ہوئی اور امام ایک مرتبہ گھر کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور لشکر سے کہتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے اپنے خلیفہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے لوٹو. اور روایت یہ ہے کہ تمام گھر کو لوٹ لیا گیا. جب امام کے تمام گھر کو لوٹ لیا گیا تو اب باری آئی زنان خانے کی کہ جہاں پر مقدرات قسمت موجود تھی. عیسیٰ جلودی کہتا کہ یسنا رسول اللہ، خلیفہ ہارون رشید نے حکم دیا کہ ایک ایک عورت کے جسم پر سے سوائے ایک چادر کے تمام لباس اتار لیا جائے، ایک ایک زیور کو اتارا جائے، یہاں تک کہ پہننے کے جوتے اور چپل تک کسی کے پیر میں نہ رہنے دیا جائے. امام کہتے ہیں کہ اچھا، اگر خلیفہ کا یہ حکم ہے تو تم انتظار کرو، میں ابھی اپنے گھر والوں کے جسم پر موجود ایک ایک زیور اور لباس کو لے کے آتا ہوں. عیسیٰ جلودی کہتا ہے کہ یفنا رسول اللہ، اس طرح بات نہیں بنے گی. مجھے خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ جانا امام کے گھر میں اور ایک ایک پیدانی کے جسم سے لباس اور زیور اپنے ہاتھ سے اتار کے لانا. یہ عیسیٰ جلودی حکم لے کے آ رہا ہے خلیفہ ہارون رشید عباسی کا. ایسا حکم آپ کو میدان کربلا میں بھی نظر نہ آئے گا جیسا حکم ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا. وہاں کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ نیزے کی نوکیں چبھو کے چادر اتاری گئی، اور یہاں یہ حکم دیا گیا کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے ایک ایک سیدانی کے سر پر سے چادر اتارنا. لیکن اس وقت روایت یہ کہ بس یہ وقت جلال امام تھا. امام نے جب یہ سنا، اور حقیقت یہ کہ سب سے بڑا امتحان مومن کا یہی مقام غیرت ہوتا ہے. ہم بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں اپنے بہنوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بیٹی کا بے پردہ سڑکوں اور بازاروں میں گھومنا، لیکن کوئی امام کے دل سے سوال کرے، وہ امام جو اب تک صبر و ضبط کے ساتھ ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہے، ایک مرتبہ جلال میں آ گئے اور کہا کیا ہے عیسیٰ جلودی، یہ تو ناممکن ہے، اس حکم پر تو عمل نہیں کر سکتا ہے. اور عیسیٰ نے امام کے انداز دیکھے، سمجھ گئے عیسیٰ سمجھ گیا کہ اگر میں اس وقت کچھ بولا تو ایک دوسرا کربلا مدینے کے اندر واقع ہو جائے گا. چنانچہ اس نے مصلحت کے تحت کہا کہ اچھا یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ پر بھروسہ، مجھے آپ کی بات پر اعتماد ہے، آپ جائیے اور اپنے تمام گھر کا سامان لے کے آئیے. یہ نہیں کہا کہ اچھا میں واپس جا رہا ہوں، کہا کہ نہیں اپنے گھر سے ایک ایک چیز لے کے آئیے. اور روایت کا یہ جملہ چاہے کسی کو یقین آئے یا یقین نہ آئے کہ تمام سیدانیوں کے جسم پر موجود لباس تک اتارے گئے سوائے ایک ایک چادر کے. صرف ایک ایک چادر امام نے ہر ایک کے لیے چھوڑی، اس کے علاوہ تمام لباس، تمام زیورات، تمام چپل اور جوتے، یہاں تک کہ گھر کا ساز و سامان، دیس اور پلنگ تک حکومت عباسیہ کی فوج اٹھا کے لے گئی. اور امام کے گھر میں کچھ باقی نہ رہا. یہ وہی میدان کربلا کا نقشہ پھر گیا ہوگا کہ جلے ہوئے خیموں کی رات پر سیدانیاں بیٹھی تھی، اسی حالت میں آج کا دن بھی سیدانیوں نے گزارا ہوگا. یہ کتنا مشکل امتحان ہے آج میں امام کے لیے. اور امام چاہے تو ایک لمحے کے اندر تلوار کو نکال کر جہاد کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس وقت جہاد کرنا بڑا آسان. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہارون کے مظالم اختتام تک پہنچ رہے تھے اور خدا کی لاسی حرکت میں آ چکی تھی، لیکن امام جانتے تھے کہ اگر میں تلوار لے کر نکلا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو جائے گا کہ جو گھر میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا. تو امام نے اتنے مظالم کو برداشت کیا اور مصلحت الہی کے تحت اس وقت کچھ نہ بولے. لیکن بس یہی واقعہ ہارون کا زوال ثابت ہوا، اور اسی وقت سے ہارون کے مظالم کا اختتام ہونے لگا. اور یہی وہ مقام ہے تاریخ اسلامی کا کہ جہاں پر آٹھویں امام کے کردار کی اہمیت ابھر کے سامنے آتی ہے. ہارون اب تک جو کچھ پالیسی آل محمد کے متعلق چل رہا تھا، کوشش اس کی یہ تھی کہ امام زادوں کو لڑایا جائے. اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ چھٹے، ساتویں، پانچویں ہر امام کے مقابلے میں جھوٹے امام کھڑے کیے جائیں، یہ بنو عباس کی پالیسی تھی. لیکن اب بجائے اس کے کہ آل محمد کے خاندان میں کوئی تفرقہ پڑتا، الٹا پلٹ کے ہمیں یہ نظر آیا کہ اب ہارون رشید عباسی کے گھر کے اندر ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا. اور یہ اختلاف تاریخ کا اہم ترین اختلاف ہے. ہارون کے دو بیٹے، ایک کا نام امین تھا، ایک کا نام مامون تھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا اور زبیدہ منصور کی پوتی تھی. چنانچہ امین باپ کی طرف سے بھی عباسی تھا اور ماں کی طرف سے بھی عباسی تھا. اور مامون رشید ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا، چنانچہ اس کی ماں اجمی تھی، ایرانی تھی. اور عرب ایرانیوں سے جو نفرت کرتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا. مامون اور امین ہارون کے دو بیٹے. تمام بنو عباس کی کوشش یہ ہے کہ امین کو خلیفہ بنا جائے، اور ہارون یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے امین کو خلیفہ بنایا تو اب تک میری حکومت اجمیوں کے، ایرانیوں کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی. اس لیے کہ عرب تو بنو عباس سے دور ہو گئے تھے بنو امیہ کے زوال کے بعد، اور تمام خلافت عباسیہ کو چلانے والے اجمی تھے. اجمی سے مطلب ایرانی بھی اور ترکستانی بھی. تو اب خلیفہ نے دیکھا کہ اگر میں مامون کو جو بڑا بیٹا خلافت نہیں دیتا ہوں تو اجمی ناراض ہو جائیں گے کہ اجمی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا، اس لیے تو نے خلافت نہیں دی. اور اگر امین کو خلافت نہیں دیتا ہوں تو میرا پورا خاندان ناراض ہو جائے گا. یہ کشمکش جس کے گھر کے اندر پیدا ہو. اور اسی وقت اس نے اس سے بڑھ کر ظلم کیا، اور وہ یہ کہ وہ خاندان جو اسے اقتدار میں لے کے آیا تھا، گزشتہ تقریر کا شاید یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا بھائی ہادی تھا، ہادی کا باپ مہدی تھا، اور مہدی نے اعلان کیا تھا کہ میرے پاس میرا بڑا بیٹا خلیفہ بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون خلیفہ بنے گا. لیکن جب ہادی خلافت پر بیٹھا تو اس کے دل میں ایک مرتبہ تما لالچ پیدا ہوئی، اور اس نے یہ چاہا کہ میں ہارون کو خلافت سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں. اس وقت یحییٰ برمکی سامنے آیا، اس نے ہادی کی سازش کو ناکام بنایا اور ہارون رشید کو خلیفہ بنایا. اب ادھر ہارون کو خلیفہ بنانے والا برمکی خاندان تھا، اور ہارون نے شروع میں تو ان کو بڑے عہدے دیے، بڑی ترقی دی، لیکن آخر میں ان تمام برمکیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو آگے چل کر بڑا نقصان اٹھانا پڑا. برمکی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ائمہ پر زیادہ تر ظلم و ستم کرائے، ہارون کو زیادہ اکسانے والے. ایک تو ہارون تھا ہی اپنی فطرت کے اعتبار سے دشمن آل محمد، لیکن اس دشمنی کو بھڑکانے والے یہ برمکی تھے. سنا کہ ان کا بھی بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا، تاریخ بڑا بدتر سلوک لوگ بتاتی وقت ہو کہ ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے اور اصل گفتگو آٹھویں امام کے بارے میں تو مختصر یہ کہ ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے چاہے اس زمانے کا ظالم ہو یا آج کے زمانے کا ظالم. اس وقت بھی بغداد میں ظلم کی حکومت چل رہی تھی اور برمکی خاندان مسلسل ہارون کو اکسا رہا تھا کہ وہ آل محمد کو نقصان پہنچائے. چنانچہ پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہوں گی کہ جوان بیٹوں کے سر کاٹ کر بوڑھے باپ کے سامنے خان میں رکھ کر بھجوائے جاتے تھے کھانے کے وقت, اور بوڑھا باپ یہ سمجھ کر کہ دوپہر کا کھانا آیا جس وقت اس خان کو ہٹاتا تھا اور نگاہ پڑتی تھی جوان بیٹے کے معصوم چہرے پر تو کیا کچھ نہ گزرتی ہوگی. لیکن وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا. یہی برمکی روایت تاریخ کے اندر یہ ہے کہ یحییٰ برمکی کو ہارون نے گرفتار کرایا, اس کے بیٹے خالد برمکی کو قتل کرایا, اور خالد برمکی کا سر کسی طرح سے سچ میں سجا کر یحییٰ برمکی کے سامنے بھیجا گیا. اور جب اس نے خان ہٹایا کہ شاید دوپہر کا کھانا آیا تو اس وقت اس کی نگاہ پڑی کہ یہ تو میرے بیٹے کا سر ہے جو میرے سامنے آیا. وہی سلوک جو اس نے آل محمد کے ساتھ اسی یحییٰ نے کیا تھا, اسی خالد نے کیا تھا, آج ان کے سامنے پیش آیا. اور ظلم کا انجام کتنا برا ہوا, یہ آٹھویں امام کا دور, ظلم کا انجام کتنا برا ہوا کہ ایک راوی نقل کرتا ہے کہ جب ہارون کی خلافت ختم ہو گئی تو میرے پاس ہارون کے رجسٹر پہنچے. ہارون کے رجسٹروں میں ایک جگہ میری نگاہ پڑی اور وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ ایک دن کا خرچہ لکھا تھا خالد برمکی کے لیے, کہ خالد برمکی نے ایک دن اپنے لباس پر عطر لگانے کے لیے عطر منگوایا تو 4000 درہم کا عطر اس نے ایک دن منگوایا تھا. اور میں نے 2 سال بعد دیکھا کہ وہی تاریخ رجسٹر میں لکھی اور یہ لکھا ہے کہ آج اس تاریخ کو خالد برمکی کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد 1/4 درہم کی خوشبو یعنی کافور منگوایا گیا تاکہ اس کی لاش کے اوپر کافور ملا جا سکے. تو 2 سال پہلے اپنے جسم کی زینت کے لیے 4000 درہم کا عطر منگواتا, اور 2 سال کے بعد وہی رجسٹر کہتا ہے کہ آج اس کی لاش کا خوشبو لگانا تو 1/4 درہم کی خوشبو اس کے لیے منگوائی گئی. روایت یہ تاریخ کی روایت کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر گیا تو اس نے گڑیا کو بیٹھا دیکھا, اپنی ماں سے سوال کیا کہ یہ کون, تو اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ یحییٰ برمکی کی بیوی اور خالد برمکی کی ماں. اس نے دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھا, اس کے قدموں کو چومنے لگا اس لیے کہ بڑا مقام تھا برمکی خاندان کا. وہ عورت کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے میں حیران ہوتی ہوں تاریخ کو دیکھ کر, مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال عید آئی تھی تو میرے چاروں طرف 400 کنیزیں سونے کا لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی جنہیں میرے بیٹے نے میرے حوالے کیا تھا, اور میری زبان پر یہ فکرہ تھا کہ میرا بیٹا میرے حق کو ادا نہیں کرتا, اور آج یہ حالت ہے کہ میں سر سے نکلی ہوں اس لیے کہ سردی زیادہ ہے, کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو 4 درہم کا ایک لحاف اور 4 درہم کی ایک توشہ خرید کر مجھے دے دے. کہاں سالے گزشتہ عید کا دن 400 کنیزیں سونے کا لباس پہنے ہوئے کھڑی, اور کہاں آج کا دن ہے کہ وہی عورت 4 درہم کے لحاف کو خریدنے کے لیے گھر سے نکل کر ایک ایک گھر کے اندر جا رہی. تو یہ برمکی خاندان کا وہ ظلم جو آل محمد پر انہوں نے کیا, یہ اس کا نتیجہ تھا. اور اسی وقت ہارون کے مظالم اس کے سامنے آنے لگے. روایت یہ ہے کہ وقت آخر وہ ایک مرض میں گرفتار ہو گیا, اور ایسی شدید تکلیف, ایسا شدید وہ اس کو مرض تھا, تفصیل بہت ہے اس کی تاریخ میں لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم, کہ کسی طبیب اور کسی حکیم کے علاج سے فائدہ نہ ہوتا تھا, اور جب آخر میں کچھ فائدہ ہونے لگا تو اس نے طبیبوں کا علاج کرانا چھوڑ دیا. راوی کہتا ہے کہ آخری سال ہارون حج پہ چلا, میں بھی ہارون کے ساتھ حج پر گیا, ہارون مجھ سے کہنے لگا کہ اب پتا نہیں سال آئندہ مجھے حج کا موقع ملے یا نہ ملے. میں نے گھبرا کے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں, اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ, میں تجھے اپنی حالت کو دکھاتا ہوں. اور یہ کہہ کر مجھے ایک جھاڑی کے پیچھے لے گیا, اپنے لباس کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس نے کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے جسم کو انتہائی مضبوطی سے باندھ کے رکھا. میں نے گھبرا کے کہا کہ اے خلیفہ وقت, آپ نے اتنا سخت اتنا تنگ یہ کپڑا کیوں پہن رکھا اور اپنی کمر کو اس تنگ کپڑے سے کیوں باندھ کے رکھا؟ تو وہ جواب دیتا کہ مجھے جو مرض ہے, اگر ایک لمحے کے لیے میں اس تنگ سی پیٹی کو ڈھیلا کروں تو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا رہ سکتا. میں نے گھبرا کے کہا کہ اے خلیفہ, جب اتنا سخت مرض ہے تو آپ علاج کیوں نہیں کراتے؟ خلیفہ وقت اکثر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ مرض تو مجھے نہیں مارے گا, لیکن جہاں میں نے کسی کا علاج کیا بس وہ علاج کرنا ہی مجھے مار دے گا. گھبرا کے میں نے سوال کیا کہ اے خلیفہ وقت, اس جملے کا مطلب کیا؟ تو کہا تجھے نہیں پتا, میرا بیٹا امین ہے, اس نے میرے پیچھے ایک جاسوس چھوڑ رکھا, میرا بیٹا مامون ہے, اس نے میرے پیچھے ایک جاسوس چھوڑ رکھا, اور دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ میں کسی طبیب سے علاج کراؤں اور وہ اس طبیب سے مل کر مجھے زہر دلوائیں, اور زہر دلوانے کے بعد میرا خاتمہ کر دیں, کیونکہ دونوں طبقے حکومت کی لالچ میں ہیں. ذرا دیکھیں جو مظالم آل محمد پر ہارون نے کیے تھے آج اس کے سامنے آ رہے ہیں. اب کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے ہمارے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, ورنہ ہم بتاتے کہ اس وقت آخر اس کی کیا حالت ہوئی تھی, یہاں تک کی روایت میں یہ کہ جب یہ جھاڑی سے نکلا تو کہا کہ ابھی میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میرے بیٹے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے. اور یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں, میرے لیے سواری کا اہتمام کر. تو وہ راوی کہتا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہارون کے لشکر کا جو سب سے زیادہ سرکش گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کی صفت یہ تھی کہ جس سوار کو اس پر بٹھایا جائے وہ گھوڑا اس سوار کو ایک مرتبہ ضرور زمین کے اوپر گراتا تھا. وہی سرکش گھوڑا بیٹوں نے لا کر باپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ بہترین گھوڑا ہے, آپ اس کے اوپر سواری کریں, انشاءاللہ انتہائی محسوس ہوں گے. اب روایت یہ ہے کہ خلیفہ ہارون نے ایک مرتبہ مسکرا کر راوی کو دیکھا اور کہا کہ دیکھا میرے بیٹوں کا سلوک, چاہتے یہ ہے کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہوں, گھوڑا مجھے زمین پر پٹتے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, لیکن میں بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ دوسری سواری کا انتظام کر بیماری میں تڑپ رہا ہے, اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا لیکن طبیب سے علاج نہیں کرا سکتا کہ بیٹے مجھے زہر دینے کا انتظام کر رہے ہیں, ایک سواری کا اہتمام نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے میرے لیے سرکش سواری کا انتظام کر رہے ہیں. اور اسی حیث بحث میں 192 ہجری میں ہارون کا انتقال ہوا. ہارون کا انتقال ہوتے ہی آدھی خلافت امین کے ہاتھ میں آئی, آدھی خلافت مامون کے ہاتھ میں آئی. چنانچہ 5 سال کا عرصہ 8ویں امام کو مل گیا اطمینان کے ساتھ نشر و اشاعت کا. اب امین اور مامون دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں میں سے کسی نے 8ویں امام سے ٹکرانا مناسب نہ سمجھا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم امام کے خلاف ہو گئے تو ہمیں 2 دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے, ایک بھائی کا اور ایک سادات کا. چنانچہ 5 سال یہ 8ویں امام کو اطمینان سے نشر علم کے لیے ملتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ 6ویں امام نے کہا تھا کہ ایک آل محمد کا عالم پیدا ہونے والا, اس لیے کہ جو اطمینان کا زمانہ 6ویں امام کو ملا تھا جب بنو امیہ اور بنو عباس ٹکرا گئے تھے, وہی اطمینان کا زمانہ آج 8ویں امام کو مل رہا. اور اس 5 سال کے عرصے میں 8ویں امام نے چاروں طرف نشر علم کیا, یہاں تک کہ 4 کتابیں 8ویں امام کے ہاتھ کی تحریر شدہ ہمیں نظر آتی ہیں, صحیفۃ الرضا, مسند رضا, حدیث الرضا اور طب رضا. یہ 4 کتابیں خود 8ویں امام نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی. اتنا موقع مل گیا امام کو کہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کر نشر کر رہے ہیں, لیکن یہ چند لمحوں کا موقع تھا. 198 ہجری میں مامون رشید اپنے بھائی پر قابو پاتا اور اپنے بھائی پر قابو پا کر حکم جاری کرتا ہے کہ میرے بھائی کی گردن کو اڑا دیا جائے. جو بھائی اپنے بھائی کی گردن کو اڑانے میں کوئی آر محسوس نہ کرے اس کے مظالم کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجیے. اور اس کے بعد اتنا بھی نہیں, اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ 5 سال سے میری فوج میرے لیے لڑ رہی, بڑے عرصے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی, تمام تنخواہ 5 سال کی اس کو ادا کی جائے گی جو اس کیمپ کے اندر حاضر ہوں. اور اس کے بعد اس نے نیزے کے اوپر اپنے بھائی کا سر لگایا اور کہا کہ صرف اس کو تنخواہ ملے گی جو آئے, آنے کے بعد میرے بھائی کے سر پر تھوکے اور کہے کہ یہ ملعون ابن ملعون اپنی آخری سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جا چکا. یہ مامون یا خلیفہ وقت حکم صادر کر رہا, جسے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں اپنے بھائی کو بھی ملعون کہہ رہا ہوں, اپنے باپ کو بھی ملعون کہہ رہا ہوں. یہ واقعات سننا اس لیے ضروری کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باپ اور بھائی کو ملعون کہہ کر قتل تک کرا دے وہ بھلا امام کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک کر سکتا. یہ مامون کی ابتدا, اس نے 198 ہجری میں ابتدا کی بھائی کے قتل کے بعد بھائی کے سر کو نو کے نیزا پر بلند کر کے یہ حکم جاری کر کے کہ جسے تنخواہ لینا ہے میرے بھائی کے منہ پڑھا کر تھوکے اور اپنی تنخواہ لے کر چلا جائے. یہ مامون کا آغاز تھا. اور اس کے بعد مامون کہاں تک گیا, وقت کیونکہ بہت کم ہے, 8ویں امام کی سوالیں رہ جائے گی, اس لیے مامون کے کردار پر آج ہم تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتے. انشاءاللہ 9ویں امام کی گفتگو میں بھی مامون کا کردار زیر بحث آئے گا, اس لیے کہ مامون 9ویں امام کے ذہن میں بھی تھا, بلکہ مامون وہ خلیفہ واحد خلیفہ ملتا ہے پوری تاریخ اسلامی میں جس نے تلوار لے کر 9ویں امام پر حملہ کیا تھا اور تلوار لے کر 9ویں امام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. تو تفصیل انشاءاللہ 9ویں امام کی تقریر میں آئے گی. بہرحال صرف ایک چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ انسانیت اس میں کتنی تھی کہ اپنے باپ کے قتل کی فکر میں لگا رہا, بھائی کو قتل کروایا, قتل کروا کر نو کے نیزا پر اس کے سر کو بلند کیا اور حکم دیا کہ اس کے سر پر تھوکو. دوسری طرف اس کو مذہب کی محبت کتنی تھی, اتنے قاضی یحییٰ ابن اسلم یہ بزرگوار بھی 9ویں امام کی تقریر میں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے. بڑی عجیب شخصیت ہے یحییٰ ابن اسلم کی. یحییٰ ابن اسلم کو اس نے قاضی القضات بنایا اور تمام مملکت کا انتظام اس شخص کے حوالے کر دیا. یحییٰ ابن اسلم تاریخ کا ایک بڑا اہم موضوع. ہم تو عام طور پر صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کا 9ویں امام سے ایک مناظرہ ہوا تھا دربار خلافت میں, لیکن بڑی اہم دی اور اس کے انتہائی بڑے کارنامے ہیں سادات کے فتوے جاری کرنے میں. یحییٰ ابن اکثم کا کردار کیا تھا, یحییٰ ابن اکثم کا عمل کیا تھا, اس سے بس اس چھوٹے سے واقعے سے آپ مامون کی محبت رسالت کا اور دین سے محبت کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں. یحییٰ ابن اکثم تمام دنیا میں, اسلامی دنیا میں, یہاں تک کہ آج تک تمام کتابوں میں مشہور ہے اپنی ایک برائی کی وجہ سے, بلکہ عربوں نے اسے ایک برائی کا محاورہ بنا لیا یحییٰ کے نام سے. اور وہ برائی کیا ہے تفصیل بتانے کا موقع نہیں, بلکہ عمل قوم لوط, یہ اس کی عادت تھی. اور اتنی شدید عادت تھی کہ مامون نے 400 لڑکے خاص طور پر اس کے لیے ملازم رکھے تھے کہ جب تک کہ یہ لڑکوں کے جھرمٹ میں نہ بیٹھے اس وقت تک اسے سکون نہیں آ سکتا تھا. یہاں تک کہ جب بسرے کی مسجد میں فیصلے دینے جاتا تھا قاضی بن کر, تو ان 400 لڑکوں سے جھرمٹ میں جاتا تھا اور ایک ایک کو دیکھتا رہتا تھا, تب اسے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا. تو اب واقعہ اس طرح سے تاریخوں میں ملتا کہ ایک مرتبہ کسی ضروری کام سے اسے مامون کے پاس آنا پڑا. جب مامون کے پاس آ کر بیٹھا, دربار خلافت میں آ کر بیٹھا, لیکن عادت, اور اتنی پرانی عادت اتنی آسانی سے تو نہیں چھوٹ سکتی. اب روایت یہ ہے کہ اس نے دربار میں ادھر سے لے کر ادھر تک نگاہ دوڑائی, لیکن ہر طرف داڑھیوں والے مونچھوں والے امیر نظر آئے, کہیں دل کی خواہش پورا ہونے کا ذریعہ نظر نہ آیا. پھر پھر کے نگاہ گئی اس کی عباس کے اوپر. مامون کا بڑا بیٹا عباس, جو 15-16 سال کا اس وقت تھا, انتہائی حسین اور جمیل, انتہائی خوبصورت لڑکا. اب قاضی یحییٰ ابن اکثم نے جب یہ دیکھا کہ تمام دربار کو داڑھیوں والوں سے بھرا ہوا اور کہیں بھی اپنا مقصد حاصل ہونے کا طریقہ نہیں, تو مسلسل اس نے عباس کو دیکھنا شروع کر دیا. مامون کا بیٹا عباس یہ ذہن میں رہے, اب مسلسل دیکھے جا رہا, یہاں تک کہ اس کو پتا چلا کہ مامون نے میری اس حرکت کو محسوس کر لیا. خلیفہ وقت کے بھائی کو دیکھا جائے, ایک مرتبہ خلیفہ وقت کے بیٹے کو دیکھا جائے, خلیفۃ المسلمین کا بیٹا, ایک مرتبہ گھبرایا, چٹپٹایا, لیکن بیٹھے بیٹھے کہا کہ اے مامون, آپ میرے فعل کا برا نہ مانے کہ میں آپ کے بیٹے کو مسلسل دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھ سے عبد الرزاق نے اس طرح 3 راویوں کا نام لیا اور کہا کہ ان تمام راویوں نے مجھ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نوجوان لڑکوں کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا, اور کیونکہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے, آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کروں, اور صرف اسی ایک مقصد کے تحت آپ کے بیٹے عباس کو دیکھتا جا رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ مامون بھی سمجھ گیا, ایک مرتبہ شراب کی حالت میں آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے یحییٰ, تجھے جو کرنا ہے کر, لیکن رسول کے نام سے جھوٹی حدیث میرے سامنے بیان نہ کر. تو قاضی یحییٰ اعتراف کرتا کہ ہاں اے خلیفہ وقت, میں نے آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حدیث کو گڑ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. یہ قاضی القضاۃ ہے, یہ رائٹ ہینڈ ہے مامون رشید عباسی کا, اور اسی پر پوری حکومت کا نظام چل رہا. یحییٰ ابن اکثم جو مامون کے سامنے جھوٹی حدیث بنا رہا اور پیغمبر کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ نگاہ تیز کرنا تو چشمہ وشمہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں, خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے رہو, اور خلیفۃ المسلمین ایک مرتبہ اکثر بات کو تالے تال دے رہا. یہ مامون کا ایمان, یہ مامون کا دین ہے, وہ مامون کی شرافت ہے, یا وہ مامون کا اخلاق ہے کہ اپنے بھائی اور بیٹے کو قتل کرا رہا. اس ماحول والے مامون نے 200 ہجری میں آٹھویں امام کو خط لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں, اور اس کی وجہ یہ لکھتا کہ جب میرا امین سے جھگڑا ہو رہا تھا اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ تمام عرب امین کے ساتھ, عربوں کی تعصب, عربوں کا تعصب, عربوں کی اصلیت ہمیشہ سے مشہور, یہاں تک کہ پیغمبر کے روایت ہے کہ 6 قوموں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور عرب اپنے تعصب کی بنا پر جہنم میں جائیں گے. تو مامون یہ کہتا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر امین کے اوپر میں فاتح ہو گیا, امین کو میں نے قتل کر دیا, امین کے اوپر قابو پا لیا, تو میں اولاد فاطمہ میں جو سب سے بہتر اسے اپنی جگہ خلیفہ مقرر کروں گا, اور اب آپ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ مامون رشید عباسی جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو قتل کرانے پہ تیار ہو جائے, آج اتنی آسانی سے حکومت آٹھویں امام کے حوالے کر رہا. یہی آٹھویں امام کا خطاب عالم آل محمد کیوں تھا, یہ مامون کا دربار آپ کو بتائے گا. امام کے سامنے یہ پھنس گیا, امام نے صاف انکار کر دیا, جو ہر امام کا طریقہ کہ یہ تخت خلافت سنبھالنا ہمارا کام نہیں اور ہم اس عہدے کو لینے کو تیار نہیں. مامون نے دوبارہ اصرار کیا, بڑی دیر تک خط و کتابت چلتی رہی, یہاں تک کہ آخر میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ اگر ابو الحسن نہ آئے, آٹھویں امام کی کنیت, اگر ابو الحسن نہ آئے تو انہیں گرفتار کر کے مدینے سے بغداد لے آنا. یہ فوجی دستہ جب مدینے پہنچتا, اب امام مجبور ہو گئے, اس لیے کہ ہر امام کے لیے حکم یہ ہے کہ سوائے آخری صورتحال کے تلوار نہ نکالی جائے, چنانچہ امام مجبور ہو گئے. روایت یہ ہے کہ امام چلے مدینے سے مگر اس حالت میں چلے کہ 7 مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر رسول کے روضے پر گئے, گھر والوں سے رخصت حاصل کی, رسول کے روضے سے رخصت حاصل کی, پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے, دوبارہ گھر کے اندر آئے, دوبارہ گھر والوں سے ملے, پھر روضہ رسول سے پہنچے, وہاں پر پہنچتے ہیں پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 7 مرتبہ مسلسل امام گھر سے روضہ رسول سے گئے, روضہ رسول سے گھر پہ آئے. جب راوی نے پوچھا کہ یسنا رسول اللہ, یہ آپ مسلسل اتنے چکر لگا رہے, آنکھوں میں آنسو آ رہے, تو جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں مدینے سے جا رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کے بعد روضہ رسول دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا اور آج کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات نہ کر سکوں گا, اس لیے بار بار ان کی زیارت کر رہا ہوں تاکہ آخری مرتبہ اچھی طرح اور جی بھر کے دیکھ لوں. یہ امام حسین کی روانگی سے علیحدہ چیز ہے. حسین چلے تھے تو پورے گھر کو لے کے چلے تھے, کوئی اور اطمینان ہو یا نہ ہو اتنا اطمینان میرے مولا کو تھا کہ ہاں گھر والے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر آج میں امام کو پتا کہ 7 سال کا چھوٹا سا بیٹا ہے جو میرے پاس امام بنے گا, خالی ایک اولاد تھی آج میں امام کی, 7 سال کا بیٹا ہے اور اسے چھوڑ کر مجھے اتنی دور کا سفر طے کرنا. لیکن امام کو معلوم تھا کہ خدا کی طرف سے یہی لکھا گیا. امام پہنچے دارالخلافہ میں اور پہلی رمضان 201 ہجری میں امام کو ولی عہد بنایا مامون نے. پہلے تو یہ کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے, امام نے کہا کہ قتل ہونا منظور ہے, خلیفہ بننا منظور نہیں. جب مامون نے دیکھا کہ امام خلیفہ نہیں بن رہے تو کہا کہ اچھا پھر آپ میرے ولی عہد بن جائیے. امام نے اس کا بھی انکار کیا لیکن جب مامون نے کہا کہ آپ کو ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا, ورنہ روایت میں یہ کہ ورنہ جس طرح میں نے اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کیا وہی سلوک میں آپ کے ساتھ بھی کروں گا. جب بات یہاں تک پہنچی تو اب وہی صورت حال جو امیر المومنین کو چوتھی خلافت کے دور میں پیش آئی تھی کہ مدینے والے آ رہے ہیں میرے مولا منع کر رہے, مدینے والے آ رہے ہیں امیر المومنین منع کر رہے. لیکن جب مدینے والوں نے کہا کہ یا امیر المومنین اگر آپ اب بھی خلیفہ نہ بنے تو روز قیامت ہم پیغمبر کے سامنے شکایت لے کے جائیں گے کہ ہم نے تو علی کو خلیفہ بنانا چاہا, علی نے ہماری سرپرستی اور ہماری حکومت قبول نہ کی. اس وقت امیر المومنین نے اس عہدے کو قبول کر لیا تھا اور اس وقت نہیں یہی صورت آج میں امام کے سامنے تھی, بس فرق یہ تھا کہ یہاں تلوار تھی. امام تلوار سے ڈرتے نہیں تھے لیکن اس وقت سارا کا سارا مسئلہ یہ تھا امام کے سامنے کہ امام کو اس وقت دربار خلافت میں بیٹھ کر ایک بہت بڑا کام انجام دینا تھا. ساتھ میں نویں امام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی, مامون کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گیا تھا. وہ خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت بہت پھیل چکی تھی, اب مزید پھیلنے کی گنجائش نہ تھی. مامون کو اطلاع ملی کہ یونان کے اندر یونان کے فلسفیوں کی کتابیں رکھی تھی اور وہاں کا حاکم ان کتابوں کو, وہاں کا جو پادری وہ ان کتابوں کو خلاف مذہب قرار دے کے جلانا چاہتا. مامون نے کہا کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ کتابیں ہمارے پاس آ جائیں. وہ کتابیں مامون کے پاس پہنچی تھی, مامون نے سب کا عربی میں ترجمہ کرایا تھا, ایک خاص ادارہ قائم کیا تھا بیت الحکمت. اب اگر آٹھویں امام اس وقت تلوار نکال کر جہاد کر کے شہید ہو جاتے تو یہ تمام یونان کا فلسفہ, وہی خطرہ جو پانچویں امام کے زمانے میں تھا, یہ یونان کا نیا فلسفہ جو عربی زبان میں پہنچ کر مسلمانوں کو گمراہ کر چکا تھا, اتنا گمراہ کر چکا تھا کہ ہمارے علماء اور آل محمد کے ماننے والے تو خیر مارے ہی جا رہے تھے. روایت یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء یعنی مامون ہی کے ہم عقیدہ احمد ابن حنبل کو 40 دن تک مسلسل 40 کوڑے مارے گئے. امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے کہ زہر دے کے شہید کر دیا گیا. امام مالک کو کہا جاتا ہے کہ ٹاٹ کا بوریا بنا کر مدینے کے چاروں طرف چکر لگایا گیا, صرف اس لیے کہ وہاں سے یونان کا فلسفہ آیا. خلیفہ وقت کے ذہن میں وہ فلسفہ اترا اور وہ جواب چاہتا تھا ان لوگوں سے, لیکن ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ سب خلاف اسلام. چنانچہ ان سب کے اوپر سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اگر آٹھواں امام تلوار نکال کر جہاد کر کے شہید ہو جاتے تو اس وقت اسلام کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا اور اسلام کی صحیح تصویر کوئی ہمارے سامنے پیش نہ کرتا. اس وقت ضرورت یہ تھی کہ ایک چھوٹے چھوٹی خرابی یعنی خلافت کو لے لیا جائے تاکہ دربار خلافت میں بیٹھ کر ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جائے. اور ابھی گفتگو میں تھوڑی سی گنجائش ہے, آپ کے سامنے امام کے مناظر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے کس طرح سے اپنے اس فرض کو انجام دیا. امام دربار خلافت میں پہنچے اور 3 حکم جاری کر دیے مامون نے. پہلا حکم یہ کہ جمعے کے خطبے میں میرے نام کے ساتھ امام کا نام بھی شامل کیا جائے کیونکہ میرے ولی عہد. دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ تمام دربار کا رنگ کالے رنگ سے بدل کر ہرا رنگ کر دیا جائے, اس لیے کہ کالا رنگ بنو عباس کی نشانی اور ہرا رنگ اہل بیت کی نشانی. حکم جاری کیا گیا کہ فوجی وردی کا لباس, فوجی وردی کا رنگ اور جھنڈے کا رنگ جو کالا رنگ ہے اسے تبدیل کر کے ایک امام کے رنگ کے مطابق ہرا رنگ کر دیا جائے، اور تیسرا حکم یہ جاری کیا کہ جو جتنے سکے اس وقت مسلمان مملکت میں چل رہے ہیں ان سکوں پر خلیفہ کا نام ہوتا تھا، تو میرے نام کے ساتھ آٹھویں امام کا نام بھی تمام سکوں کے اوپر لگایا جائے، اور اسی وجہ سے امام کا ایک لقب امام زامن پڑا۔ یہ بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا امام زامن، اس کی دو وجوہات علماء نے لکھی۔ پہلی وجہ تو بہت زیادہ سیدھی ثابت کہ مامون کو جتنا ہم سیدھا سمجھتے ہیں اتنا سیدھا نہیں تھا، مامون بھی متوکل عباسی سے کم نہیں تھا، مامون بھی ہارون رشید عباسی سے کم نہیں تھا، اس نے بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی روضہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اور بلا پس و پیش فوراً اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ چنانچہ بے شمار مومنین صرف ایک وجہ سے شہید کیے گئے کہ وہ اپنے مظلوم امام کے روضے پہ جا کے امام کو سلام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب آٹھویں امام خلیفہ بنے تو اب مامون کھلم کھلا تو آٹھویں امام کے ماننے والوں کو شہید نہیں کر سکتا تھا، اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص روضہ امام پر جائے اسے قتل کر دیا جائے، البتہ اس کی ضمانت امام لے لے کہ ہاں میں اس کا ضامن بنتا ہوں اسے جانے دو، جس کی ذمہ داری امام لے لے صرف اس کو جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ مجبوری کی وجہ سے، یہ سیاست کی وجہ سے مامون نے حکم جاری کیا، لیکن اب امام کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں امام ہر ایک کے ضامن بن جاتے ہیں، ہر ایک کی ضمانت لیتے ہیں، یہاں تک کہ امام کا لقب بھی امام ضامن پڑ گیا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر زیارت پر جانا ہے تو امام ضامن کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری ضمانت لے کر تمہیں زیارت پر بھجوا دیں گے۔ اور دوسری وجہ امام ضامن کی جو ہے وہ جو ہمارے سامنے موجود امام کا لقب امام ضامن اس لیے پر، اور یہ امام ضامن جو بازو پر باندھنے کا رواج ہے یہ بھی امام ہی کی وجہ سے شروع ہوا، کیونکہ روایتوں میں کثرت کے ساتھ بہت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سمندری سفر یا فضائی سفر یا بری سفر اختیار کرے اور سفر میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے تو وہ اہل بیت میں سے کسی کے نام کو اپنے ساتھ رکھ لے، اس کو وعدہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ سمندر اسے نقصان پہنچا پائے گا نہ خشکی اسے نقصان پہنچا پائے گی۔ لیکن وہ زمانہ کتنا عجیب زمانہ تھا کہ اہل بیت کا نام اپنے ساتھ رکھنا تو درکنار، اگر نام اہل بیت زبان کی نوک پہ آ گیا تو گردن کو اڑا دیا جاتا۔ چنانچہ مومنین پیغمبر کی حدیث کو دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے اور دل مسوس کے رہ جاتے تھے کہ ہم کس طرح اپنے امام کے نام کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جا کے سفر کی برکتوں کو حاصل کریں۔ لیکن جب آٹھویں امام کا نام سکوں کے اوپر آ گیا تو اب مومنوں کو ایک موقع مل گیا کہ اگر ہم سکہ لے کر جائیں گے تو کون اعتراض کر سکتا ہے، حکومت کا جاری کرتا سکہ اور اس سکے کے اوپر امام کا نام بھی موجود ہے، ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، نام امام اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے مظالم سے بھی بچ جائیں گے۔ تو رواج یہ ہوا کہ اگر جیب میں ڈال کر دوسرے سکوں کے ساتھ لے کر چلے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس مقصد کے تحت لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اطمینان دلانا بھی۔ تو انہوں نے یہ استعمال کیا کہ خاص طور پر اس کو کاغذ کے کپڑے میں باندھ کر بازو پر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ امام کا نام جو سکے پر موجود ہے، اصل مسئلہ وہ امام کا نام تھا جو آج کل کے سکوں پر تو نہیں ہوتا، وہ امام کا نام ہمارے ساتھ رہے اور وہ جو پیغمبر کا وعدہ ہے اس پیغمبر کے وعدے کے تحت ہم ہر مصیبت سے بچ جائیں۔ یہ اس مقام سے امام ضامن کی ابتدا ہوئی۔ یکم رمضان 201 ہجری میں ہمارے آٹھویں امام پہنچتے ہیں دارالخلافہ۔ اب ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اور اس کے بعد امام کے مناظرے اور گفتگو اختتام تک، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ظالم کو اس شقی کو کیا ضرورت پڑی تھی امام کو اپنا ولی عہد بنانے کی؟ تو ساری وجہ یہ تھی کہ اس وقت دو طاقتیں تھیں مسلمانوں میں، صرف دو طاقتیں، غیر مسلم سارے شکر کھا چکے تھے، کوئی غیر مسلم طاقت موجود نہ، مسلمانوں میں صرف دو طاقتیں موجود تھیں، ایک عربوں کی طاقت ایک آل محمد کی طاقت۔ آل محمد کی طاقت کا مطلب امام نہیں بلکہ امام کے بھائی، امام کے بھتیجے، امام کے چچا، ان میں سے ہر ایک مختلف علاقوں کے اندر حکومت جما کے بیٹھ گیا تھا۔ یمن میں ساتویں امام کے بڑے بیٹے محمد نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، بصرے کے اندر ساتویں امام کے دوسرے بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی، تو جگہ جگہ سیدوں نے اپنی حکومت کو قائم کر دیا تھا۔ اب مامون رشید کے خلاف تمام عرب تو ہو چکے تھے، اس نے امین کو قتل کروایا اور امین ماں کی طرف سے بھی عباسی، باپ کی طرف سے بھی عباسی، بنو امیہ پہلے ہی سے جلے بیٹھے تھے، بنو عباس اور ناراض ہو گئے کہ تم نے امین کو قتل کروایا، یہ دو طرف سے عباسی ہے، صرف ایک طاقت رہ جاتی تھی سادات کی۔ مامون نے یہ سوچا کہ اگر میں سادات کو اپنے ساتھ ملا لوں تو یہ دو ایکٹیو طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، بنو عباس نکل جائیں گے لیکن سادات کی حمایت مجھے حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ میں بنو عباس پر یہ فورس کر سکوں گا، یہ روک کر سکوں گا، یہ دباؤ ڈالوں گا کہ دیکھو اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں خلافت سادات کے حوالے کر دوں گا، چنانچہ وہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ اور اسی مقصد کے تحت مامون نے نظر دوڑائی کہ کون سا سید ایسا ہے جس کا احترام تمام سید کرتے ہوئے نظر آئے اور جس کی بات کو ہر سید مان لے۔ آٹھویں امام کا
نام اس کے سامنے پہنچا. چنانچہ اس نے آٹھویں نام کو آٹھویں امام کے نام کو استعمال کیا تاکہ سادات کو خاموش کرایا جائے اور بنو عباس کے لوگوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ میری خلافت کو مانو ورنہ خلافت تمہارے خاندان سے نکل کر وہاں چلی جائے گی. اور پتا یہ چلا کہ اس کے دونوں منصوبے کامیاب ہوئے. آٹھویں امام کے ولی عہدی کے اعلان کے بعد سید بھی پھندے پڑ گئے اور دوسری طرف بنو عباس کے لوگ بھی ڈر گئے اور وہ شکایت لے کر مامون کے پاس آئے, مامون سے معافی مانگی. جب مامون سے مل گئے اور مامون کا کام نکل گیا تو اس نے 23 سن 203 ہجری صرف 2 سال یا 17 سفر سن 203 ہجری کے بعد کی تاریخ کو امام کو زہر دے کے شہید کر دیا جس کی تفصیل آتی. تو صرف 2 سال ولی عہد رکھا تاکہ سیدوں کو خاموش کرا کر بنو عباس کو اپنی طرف ملا لیا جائے. جب بنو عباس آ جائے پھر سید کتنا بھی ہنگامہ کرے ان کو دبانا آسان. یہ مامون کی سیاست. اور آٹھویں امام نے کس لیے یہ عہدہ قبول کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ اس وقت آٹھویں امام یہ دیکھ رہے تھے کہ سادات پر جو بے شمار مظالم ہو رہے ہیں ان کے خاتمے کی صرف ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ خود دربار خلافت میں امام موجود ہوں اور وہاں پہنچنے کے بعد سیدوں پر کیے جانے والے تمام مظالم کا خاتمہ کر دے. اس لیے کہ مامون نے اگر کہ سیدوں کو تھوڑی چھٹی دی تھی لیکن اس کے تمام گورنر تو وہی پرانے تھے بنو امیہ بنو عباس کے, انہوں نے مظالم کا سلسلہ جاری رکھا تھا. اب اگر امام دربار خلافت میں ہوتے تو اس کے اس پوزیشن میں ہوتے کہ احکامات جاری کر کے سادات کو اتنا وقفہ دیتے کہ سادات عرب کی سرزمین چھوڑ کر باہر نکل جائیں. اور اسی لیے آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ زیادہ تر رضوی سادات تک ان علاقوں میں پہنچے اور اس کے بعد کی نسل سے تعلق رکھنے والے سید بہت کم آئے. تو آٹھویں امام ایک مہلت حاصل کر رہے تھے کہ وہ سید جن کو باقاعدہ منصوبے کے تحت عرب میں ختم کیا جا رہا, 2 سال کا وقت مل جائے گا تو امام ان سیدوں کو عرب سے نکال کر ہندوستان کی طرف, ایران کی طرف, چین کی طرف بھیج سکیں گے اور وہاں جا کر وہ مضبوط اور مستحکم ہونے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ دین شیعہ محفوظ و معمول ہو سکے. یہ امام کی پہلی کوشش تھی اور ہمیں پتا چلا کہ امام کی یہ کوشش, بہرحال امام کی تو کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی ہے, لیکن امام کی یہ کوشش بھی پورے طریقے سے کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد تعداد باوجود اس کے کہ بڑی تعداد میں شہید کیے گئے لیکن ان کا ایک بڑا حصہ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ کر محفوظ ہو چکا تھا. دوسرا مقصد امام کا یہ تھا کہ بیت الحکمت میں بیٹھ کر یونان کے فلسفے کو اسلام کے ساتھ شامل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. چنانچہ امام نے دربار خلافت میں بیٹھ کر پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا قضاوت کے معاملوں سے, فیصلے کیا ہو رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, کون سا گورنر مقرر ہو رہا ہے, کون سا معزول ہو رہا ہے میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. لیکن ہاں علمی میدان میں امام ہر مقام پہ آگے تھے اور دربار خلافت کے 2 سال امام نے اتنی کثرت کے ساتھ مناظرے کیے, یہودیوں سے امام نے مناظرے کیے, عیسائیوں سے امام نے مناظرے کیے, صابیوں سے امام نے مناظرے کیے, زرتشتوں سے امام نے مناظرے کیے, کافروں سے امام نے مناظرے کیے, یہاں تک کہ اہل سنت سے, وہ اہل سنت کے جو زمانے میں تھے جو پیغمبر کو حافظ سمجھتے تھے, جو پیغمبر کو گناہگار سمجھتے تھے, ان سے مناظرے امام نے کیے. اور تاریخوں میں سارے تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے کہ امام کا ایک ہی کام دربار میں تھا. اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ عالم آل محمد پیدا ہوگا جو شرق سے لے کر غرب تک میرے مذہب کو پھیلا دے گا. اور یہ آٹھواں امام دربار خلافت میں بیٹھ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور اس کی تفصیل آتی. اور تیسرا بڑا اہم کام جو امام نے کیا وہ لوگوں کے ذہن سے یہ قناص نکالنا تھا کہ ہم کیونکہ محب اہل بیت ہیں, یہ ہم کیونکہ آل رسول ہیں, یہ ہم کیونکہ پیغمبر کے ماننے والے, اس لیے اب ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں, جس طرح زندگی گزارے ہماری بخشش یقینی ہو جائے گی. یہ غلط عقیدہ جو ذہنوں میں ٹھوسا گیا تھا امام نے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کی. یہاں تک کہ روایتوں میں یہ کہ ایک مرتبہ کوئی شخص امام کے پاس آیا اور امام کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ اپنا رسول اللہ, آپ کے آباؤ اجداد اپنے کردار و اخلاق کے اعتبار سے جتنے بہتر سے آج تک کسی کے نہیں ہیں, اور آپ کا جو مقام, آپ پیغمبر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا جو مقام ہے کون اس مقام کو حاصل کر سکتا. اب روایت امام کا جملہ ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ہر کتاب میں آپ کو ملے گا. امام نے کہا کہ ایسے آپ نے غلط کہا, میں اس لیے فضیلت والا نہیں ہوں کہ میرے باپ امام تھے, میں اس لیے فضیلت والا نہیں ہوں کہ میں پیغمبر کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں, میری جتنی فضیلت ہے میرے تقوی کی وجہ سے ہے اور اگر کسی کا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے فہوا افضل منی، تو یقیناً وہ مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا، اور جو اپنے تقویٰ کو مجھ سے زیادہ کر لے یقیناً وہ فضیلت میں مجھ سے آگے نکل جائے گا، چاہے یہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر امام نے اپنے حبشی غلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو امام کتنی بڑی حقیقت کو لیکن کتنے آسان انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میں امامت کے عہدے پر پہنچا ہوں، امام ہوں، اس لیے نہیں کہ آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ خدا نے امام بنایا، نہیں، عمل میرا صحیح، اور اگر تمہارا عمل صحیح ہے تو تم مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو سکتے ہو۔ یہ امام ذہن میں حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کا دار و مدار ہے وہ اس کے عمل کے اوپر دار و مدار ہے۔ عمل صحیح ہے تو خدا کی بارگاہ میں عزت، اور عمل صحیح نہیں تو بارگاہ خدا بندی میں کسی قسم کا کوئی مقام نہیں۔ اور یہ بٹھانا اس لیے ضروری تھا کہ بنو عباس کا ایک خلیفہ اپنے آپ کو عرش اعلیٰ پر سمجھتا تھا کہ ہم پیغمبر کے چچا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بھلا ہمیں آتی سے جہنم کیسے نقصان پہنچائے گی؟ وہی عقیدہ جو آج ہمارے ذہنوں میں کہ ہم محیط اہل بیت ہیں، بھلا جہنم کی آگ ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گی؟ تو امام اسی عقیدے کو نکال رہے، اور امام کا وہ مناظرہ جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، جو امام نے اپنے چچا سے کیا تھا، کہ جب چچا نے کہا تھا کہ میں فاطمہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، آتی سے جہنم کا مجھ سے کیا تعلق؟ تو امام نے ایک مرتبہ ڈانٹ کر کہا تھا کہ اے میرے چچا، غالباً صوفے کے سبزی فروشوں نے آپ کو بھی گمراہ کر دیا، صوفے کے کنجڑوں نے آپ کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ غلط خیال پیدا ہو گیا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے دادا چودھری امام کہا کرتے تھے کہ سید ہونا بڑا مشکل کام ہے، اگر نیکی کرو گے تو دوگنا ثواب تو ہے، لیکن اگر برائی کرو گے تو دوگنا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو نہیں پتا قرآن کے اندر نوح کے بیٹے کو نبوت کے رشتے سے نکال دیا گیا، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہ تھا؟ تو جب نبی کا بیٹا غلط عمل کر کے نبوت کے رشتے سے نکل سکتا، تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غلط عمل کر کے امامت کے رشتے میں رہیں گے؟ نہیں، آپ بھی نکل جائیں گے۔ یہ امام اپنے جگہ سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی رشتہ امامت سے نکل جائیں گے۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے والد تمام رات عبادتیں کیا کرتے تھے، تمام دن روزے رکھا کرتے تھے؟ اگر وہ تمام دن عبادت کر کے جنت میں پہنچے، اور آپ بغیر عبادت سے جنت میں پہنچ جائیں، تو آپ کا مقام آپ کے والد سے بلند ہو گیا، کہ انہیں تو جنت میں جانے کے لیے عبادت کی ضرورت پڑی، اور آپ بغیر عبادت کے جنت میں چلے جائیں۔ نہیں، روایت پیغمبر، پورا آخری امام کا خطبہ روایت جد ہے، پیغمبر کی روایت ہے کہ برا عمل کرنے والا چاہے سید قریشی ہی کیوں نہ ہو، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اچھا عمل کرنے والا چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت کے اندر آ کر رہے گا۔ اور آپ کے ذہن میں جو خیال آیا کہ آگ ہم پر حرام ہے، یہ صرف چار آدمیوں کے لیے، اولاد فاطمہ میں چار کے لیے، جو فاطمہ کے دو بیٹے اور فاطمہ کی دو بیٹیاں، یہ صرف چار کے لیے ہے روایت، باقی سب کے لیے نہیں۔ تو امام ڈانٹ رہے اپنے چچا کو، لیکن تمام مومنوں کو، کہ یہ خناس کیسے تمہارے ذہن کے اندر گھس گیا، یہ مامون اور ہارون کی سیرت پر تم کیسے چلنے لگے، کہ کیونکہ ہمارا امام سے تعلق ہے اس لیے جنت ہماری یقینی؟ نہیں، تمہیں اپنے عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ آپ میں امام کا دوسرا مشن تھا دربار میں، اور تیسرا مشن وہی علم کی تبلیغ کرنا، وہی صحیح عقیدہ ذہنوں میں بٹھانا، اور جہاں کوئی گمراہ کرنے والا آئے اس کا مقابلہ کرنا۔ مثلا یاسلی آتا اور آنے کے بعد تمام مملکت بنو عباس میں تہلکہ مچا دیتا۔ یاسلی ایک عیسائی راہب، ایک عیسائی عالم آیا، اور آنے کے بعد ایک عجیب دلیل لے کے آیا، اور جب وہ دلیل اس نے بیان کرنا شروع کی تو ایک تہلکہ مچ گیا مملکت بنی عباس میں، اتنی مستحکم دلیل کہ کسی کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آ رہا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ رہا کہ شاید یہ بات صحیح کہہ رہا، شاید ہمارے پیغمبر سے عیسیٰ کی نبوت زیادہ بہتر، اس لیے کہ جاسلی آ کر کہتا کہ اے مسلمانوں، دیکھو تم پیغمبر کو مانتے ہو اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہو، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہے پیغمبر مر چکے، چلو پیغمبر نبی تھے یا نہ تھے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آج کی بات کرو، آج کے دور میں تمہارے نزدیک بھی عیسیٰ زندہ ہے، تمہارے پیغمبر مر چکے ہیں، ہمارے نزدیک بھی عیسیٰ زندہ، تو جب ایک زندہ پیغمبر موجود ہے تو مردہ پیغمبر کی پیغمبری اور نبوت کو ماننے کی کیا ضرورت؟ یہ تو خدا کا نظام کہ جب کوئی زندہ پیغمبر آتا ہے تو مردہ پیغمبر کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا، تمہارے پہلے بزرگ جو تمہارے پیغمبر کے زمانے میں تھے ان کو چھوڑو، آج کے دور میں تم بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ زندہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ، تم بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ نبی، ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نبی ہے، تو جب زندہ نبی موجود ہے تو مردہ نبی کی بات کیوں مانی جائے اور مردہ نبی کی نبوت کا کیوں اقرار کیا جائے؟ اب اعتراض بالکل سیدھا سادہ جواب، لیکن مملکت عباسیہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کفر کی، الحاد کی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے پیغمبر زندہ، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے پیغمبر کو شہادت پاتے دیکھا۔ یہ کہہ نہیں سکتے کہ عیسیٰ مردہ ہے، قرآن عیسیٰ کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ نبی ہے، قرآن ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو تینوں باتیں ماننا پڑیں گی، اور جب تینوں باتیں مانی تو چوتھا نتیجہ خود بخود عقل میں آ جاتا کہ ہاں زندہ پیغمبر کی نبوت کو مانو، مردہ پیغمبر کی نبوت کو کیوں مانا جائے؟ تو روایت یہ ہے کہ مامون بھی چکرایا، اور چکرانے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ یبنا رسول اللہ آفیس کا جواب دیجیے۔ جاسلیوں کو بلایا گیا، بلانے کے بعد دربار میں حاضر کیا گیا، وہ بھی بڑا مطمئن، بڑا خوش، بڑا مسرور آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ 50-51 سال کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے دربار خلافت میں، کہاں وہ 100-100 سال کے بزرگوں سے مناظرہ کر کے آ رہا اور سارے کے سارے ٹکٹ مان کے جا چکے، اور کہاں 50-55 سال کا ایک نوجوان اس زمانے کی عمر کے لحاظ سے بڑا مطمئن، بڑا مسرور دربار خلافت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد اسے یقین کہ میں تین باتیں کہوں گا اور ان تین باتوں میں سے یہ کسی کا انکار نہیں کر سکیں گے، اور جہاں تین باتوں کو مانا چوتھی بات خود بخود میری ثابت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ امام کو دیکھا اور کہا کہ اے شخص کیا میں شروع کروں مناظرہ؟ امام نے کہا کہ بسم اللہ۔ وہ شروع کرتا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر انتقال کر چکے؟ امام نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات پر دل سے اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں، کیا آپ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں، عیسیٰ کی زندگی کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن گواہی دے رہا۔ اب تیسرا سوال وہ کرتا اور اسے یقین ہے کہ دو سوالوں کا جواب تو امام نے میرے حق میں عیسیٰ دے دیا، جو میں چاہتا تھا وہی جواب مجھے ملا۔ اب تیسرا سوال میں کرتا ہوں کہ کیا آپ امام، کیا آپ عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں، اور یہی جواب دیں گے نہیں کہہ نہیں سکتے، قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور جہاں انہوں نے ہاں کہا اور وہاں خود بخود چوتھا نتیجہ نکل آئے گا۔ تو کہا کہ اے شخص کیا آپ عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں؟ امام کہہ چکے تھے کہ میں رسول کے عیسال کو مانتا ہوں، رسول کے دنیا سے منتقل ہونے کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد امام یہ بھی کہہ چکے کہ عیسیٰ کی زندگی کو مانتا ہوں۔ اب اگر امام یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں تو بات ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، اور امام یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں تو اسلام ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ اب امام کریں تو کیا کریں؟ لیکن امام نے وہی جواب دیا جو ایک علم لدنی کا مالک اور ایک صحیح اللہ کا خلیفہ دے سکتا۔ امام نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ ایسے یقیناً میں عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں، لیکن ہر عیسیٰ کی نبوت کو نہیں، صرف اس عیسیٰ کی نبوت کو جس نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا، اس پیغمبر کی اطاعت کرنا اور خبردار اس کو مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ میں بھی اس پیغمبر کی نبوت کے ماننے والوں میں سے ایک ہوں۔ جہاں امام نے یہ جواب دیا جاسلیف ایک مرتبہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اب بولے تو کیا بولے، کہے تو کیا کہے، زبان کے اوپر تالا پڑ چکا کہ ایسا جواب تو کسی مسلمان عالم نے آج تک عطا نہیں دیا کہ عیسیٰ کی نبوت بھی باقی رہ گئی اور عیسیٰ کی نبوت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی فضیلت بھی اپنے مقام پر باقی رہ گئی۔ امام کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے ایک سوال کر لیا، اب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل اجازت ہے۔ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے کر یہ کہتے ہیں کہ تین الگ الگ خدا ہیں جو تینوں مل کر خدا بن جاتے ہیں، تین خداؤں کو ایک خدا مانتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اے شخص تو میرے سامنے تو عیسیٰ کی بڑی فضیلت کو لے کے آیا، لیکن یہ بتا کہ ہم عیسیٰ کی تجھ سے زیادہ عزت کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ دن رات نماز اور روزہ کیا کرتے تھے، یہ بتا کہ ہم عیسیٰ کی زیادہ عزت کرتے ہیں یا تو عیسیٰ کی زیادہ عزت کرتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو عیسیٰ دن بھر نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ تم لوگ عیسیٰ کی عبادت کو نہیں مانتے ہو۔ یہ سنتے ہی جاسلیف چونک اٹھا، گھبرا گیا، کہا کہ اے شخص کس نے تجھ سے کہا کہ ہم عیسیٰ کی عبادت کو نہیں مانتے تھے؟ ہمارے نزدیک تو عیسیٰ سے بڑا کوئی عابد اور زاہد اور متقی گزرا ہی نہیں ہے، وہ تمام دن روزہ رکھا کرتے تھے، تمام رات عبادت کیا کرتے تھے، نمازوں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بس امام کو یہی ایک جواب اس کے منہ سے نکلوانا تھا، کہا کہ اے شخص جب خود تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے، تو یہ بتا کہ ایک طرف تو تو عیسیٰ کو خدا مانتا ہے، دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ عبادت بھی کر رہے تھے، اگر وہ خدا تھے تو اب یہ عبادت کس کی جا رہی؟ اگر حقیقی طور پر وہ خالق تھے تو پھر یہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ جاسلیق یہ جملہ سنتا ہے. اب روایت یہ ہے کہ یہ جو جاسلیق نے سنا ایک مرتبہ گھبرا اٹھا اور گھبرانے کے بعد کھڑے کھڑے فوراً اقرار توحید کیا, اقرار رسالت کیا اور ساتھ ساتھ امام کی امامت کا اقرار کر لیا. یہ چھوٹا سا نمونہ امام کے اس جہاد کا جو دربار مامون رشید کے اندر جاری تھا. راس الجالوت آتا ہے, یہودیوں کا ایک بڑا عالم, یہودیوں کا ایک عظیم عالم راس الجالوت آتا ہے. وقت کیونکہ ہمارے پاس اب نہیں رہا اس لیے یہ واقعہ تو زیر بحث نہیں آ سکے گا, لیکن امام اس سے مناظرہ کرتے اور آپ جا کر کسی بھی سیرت کی کتاب میں دیکھ لیجئے, یہ واقعات تو آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے کہ چند جملے امام اس سے کہتے ہیں. ہاں یہ اپنے مقام پر ہے کہ بڑا ہٹ دھرم تھا. امام نے پورا سمجھا دیا, پورا سمجھنے کے بعد بھی کہنے لگا کہ آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہم اس بات کو نہیں مانتے. اور امام نے پھر یہی کہا کہ اس کا علاج تو دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں. لیکن راس الجالوت سے امام کا مناظرہ پڑے, زرتشت کے عالم سے امام کا مناظرہ پڑے, مامون رشید عباسی سے امام کا مناظرہ پڑے, مامون نے وہی اعتراض کیا جو سارے مسلمان کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ آدم نے تو گناہ کیا, گندم کھا لیا, ابراہیم نے تو تین مرتبہ جھوٹ بولا, ایوب نے تو گناہ کیے, سلیمان نے تو گناہ کیے. بڑی تفصیل, بہت طویل مناظرہ اور ہماری مجبوری کے وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری گفتگو اختتام تک پہنچ رہی. تو امام مامون رشید کے دربار میں بیٹھے تھے اس لیے نہیں کہ ان کو ولی عہدی چاہیے تھی. اگر ولی عہدی چاہیے ہوتی تو امام کوئی ایسا کام نہ کرتے جو مامون کو تکلیف پہنچاتا. لیکن روایت یہ ملتی کہ امام مامون کے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ مامون وضو کر رہا لیکن اس طریقے سے کہ ہاتھ کو پھیلا ہوا بیٹھا اور غلام پانی ڈال کر وضو کرتا چلا جا رہا. امام نے یہ منظر دیکھا. امام جانتے ہیں کہ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جو اپنے باپ کو قتل کرانے کا انتظام کر چکا, امام جانتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے جو اپنے بھائی کو قتل کرا چکا, لیکن امام یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بڑا حکم خدا ہے جس کی مجھے تعمیر کرنا. ایک مرتبہ مامون کو دیکھا اور کہا کہ اے مامون, کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ لا تشرک بعبادت رب کا احدا, کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دیا کر؟ یہ کیا بات کہ تو وضو کر رہا ہے اور غلام تیرا وضو کرا رہا, یہ وضو باطل ہے اور اس کی نماز بھی باطل. مامون رشید عباسی ملازم کے سامنے, خادم کے سامنے یہ توہین برداشت نہ کر سکا, لیکن کرتا تو کیا کرتا. ہاں اس نے ایک کام کیا اور وہ کام یہ کیا کہ اگلے دن امام کو اپنے دربار میں بلایا اور ننگی تلوار رکھ کر اپنے پہلو میں بیٹھ گیا کہ امام ادھر دربار میں آئے اور ادھر اس تلوار سے میں امام کی گردن کے اوپر وار کروں. روایت یہ ہے کہ امام چلے دربار میں داخل, دربار کے خادموں سے طے ہو چکا تھا کہ جب کوئی امیر دربار میں آتا ہے تو خادم پردہ ہٹاتے ہیں, آج کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا تاکہ امام کو خود پردہ ہٹا کر آنا پڑے اور یہ امام کی ایک اور ذلت ہو جائے. لیکن روایتیں آپ نے سنی کہ یہی تو ہوا کہ جیسے ہی امام آئے سارے خدام اپنے ہاتھ نیچے کیے ہوئے کھڑے, لیکن خدا نے حکم دیا ہے کہ خادمہ ہوا کو, ہوا آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پردے کو اتنا حرکت دیتی ہے کہ امام کے نکلنے کا راستہ ہو گیا اور امام انتہائی اطمینان کے ساتھ آگے آئے یہ بتاتے ہوئے کہ مامون تمہارا حکم ان غلاموں تک چل سکتا ہے لیکن ہمارا حکم تو سمندر کے پانی اور ہوا کے اوپر بھی نافذ اور جاری ہے. امام مامون کے سامنے پہنچے, روایت یہ ہے کہ مامون نے امام کو دیکھا, کھڑے ہو کر استقبال کیا, ایک لاکھ درہم کی تھیلی دے کر واپس کیا. امام باہر نکلے اور مامون کے درباری حیران ہو کر کہنے لگے کہ آپ ننگی تلوار رکھ کر بیٹھے تھے تاکہ امام کو قتل کریں, یہ کیا ماجرا کہ قتل کرنا تو درکنار, ایک لاکھ درہم دے کر آپ امام کو واپس کر رہے ہیں؟ مامون جواب دیتا کہ تمہیں نہیں پتا جب امام میرے سامنے آئے تو پتا نہیں میرا ذہن کیسے بدلا, میرے ذہن کی کیسے حالت ہو گئی, مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا کام کر بیٹھا. درباریوں میں سے ایک نکل کے امام کے پاس پہنچا, یہ امام کا ماننے والا تھا, کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ کیا ماجرا, آپ نے ایسا کون سا معجزہ دکھا دیا کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے, اس دربار مامون کے پاس پہنچے تو ننگی تلوار رکھنے والا مامون آپ کو ایک لاکھ درہم عطا کر کے واپس کر رہا؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں پتا نہیں, اور یہ کہہ کر امام نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا. روایتوں میں یہ کہ جب امام مدینے سے بغداد کی طرف آ رہے تھے راستے میں سفر کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ ثنا باغ میں اترے تھے, وہاں جب امام اترے تھے حمید ابن قصبہ کے گھر میں تو اپنا کرتا اس کو دیا تھا دھونے کے لیے, اس نے اپنی کنیز کو دیا تھا, کنیز تھوڑی دیر کے بعد آئی اور حمید کے حوالے تعویذ کر کے چلی گئی. تو جب میں نے کرتا دھونے کے لیے ڈالا پانی میں تو میں نے یہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا, حمید نے وہ کاغذ کا ٹکڑا امام کو دیا تھا, امام نے اس وقت وہی کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ دیکھو یہ میری دادی فاطمہ زہرا سے مروی تعویذ ہے جو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں, اور جب تک کہ یہ تعویذ میرے پاس موجود ہے سوائے مرض موت کے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو امام کے پاس تحفظ کا یہ انتظام تھا اور سجدہ فاطمہ زہرا کا تعویذ, لیکن امام کو معلوم تھا کہ ایک وقت مقرر کہ جب خدا امامت کے اس مقصد کو پورا ہونے کے بعد مجھے دنیا سے اٹھائے گا, اور امام کو معلوم تھا کہ ہارون اپنا مامون اپنا مقصد پورا ہوتے ہی مجھے شہید کرے گا، امام منتظر ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب مامون کے دربار میں سید کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی، اور جب اس چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا اور اس نے دلیل کے ذریعے ثابت کیا کہ اس سے بڑا چور مامون رشید عباسی، اور امام نے اس سید کی تعریف کی کہ ہاں یہ سید صحیح کہہ رہا ہے، اس سے بڑا چور تو ہے، اور اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو پہلے اپنا ہاتھ کاٹ۔ بس یہاں پر مامون کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ امام نے بتایا کہ دیکھو امر بالمعروف کی یہ اہمیت کہ ہماری جان خطرے میں ہے، لیکن ہم ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہیں گے۔ اور ادھر مامون یہ دیکھ رہا کہ بنو عباس مجھ سے مل چکے ہیں، سیدوں کی بغاوتیں اور چوریاں کم ہو چکی ہیں، اب امام کا کوئی مقصد میرے لیے نہیں رہ گیا۔ چنانچہ اس نے 203 ہجری کو، جب امام کی عمر مبارک 55 سال کی تھی، یا بعض روایتوں میں ہے کہ 17 صفر 203 ہجری کو، امام کو تین مختلف طریقے روایتوں میں لکھے ہیں، یا انگور کے اندر، یا انار کے اندر، اور یا فسق کھلوانے کے ذریعے امام کے جسم میں زہر بھجوایا۔ لیکن زیادہ مشہور روایت یہ کہ اس نے اپنا ایک غلام ملازم رکھا اور غلام سے کہا کہ اپنے ناخون بڑے کر، یہ ناخون بڑے کرنے کی روایت وہاں سے چلی۔ چنانچہ غلام نے اپنے ناخون بڑے کیے، ایک دن مامون غلام سے کہتا کہ اے میرے غلام، آج شام کو میں تجھے بلاؤں گا امام کے پاس، جب میں بلاؤں تو اپنے ناخنوں میں زہر لگا کے آنا، اور اس وقت جو میں حکم دوں اس کے اسی کے اوپر عمل کرتے جانا۔ چنانچہ اس شام کو امام کو مامون نے بلایا اور امام کے سامنے انگور رکھے۔ روایت یہ ہے کہ کہا کہ اے یسنا رسول اللہ، یہ بہترین انگور ہیں، انہیں تناول فرمائیے۔ امام نے کہا کہ ہم ان انگوروں کو لے کے کیا کریں گے، جنت کے انگور تو ان سے زیادہ بہتر۔ مامون رشید عباسی کہتا ہے کہ یسنا رسول اللہ، شاید آپ مجھ پر کوئی شک کر رہے ہیں، دیکھیے میں ابھی تازہ انگور منگواتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تازہ انگور باغ سے توڑ کے لاؤ۔ غلام انگور توڑ کے لایا اور مامون کہتا ہے کہ یسنا رسول اللہ، دیکھیے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا شربت بنواتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر غلام سے کہا کہ ان کا شربت بنا۔ غلام نے اپنے ہاتھوں میں انگور لے کر انہیں کچلا، دبایا، شربت تیار کیا، اور ناخنوں کا زہر انگوروں کے شربت کے اندر شامل کرتا چلا گیا، امام کے سامنے رکھا اور کہا کہ یسنا رسول اللہ، اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے شربت تیار ہوا۔ امام نے دیکھا کہ اب اتمام حجت ہو چکی، یہ ماننے والا نہیں مانے گا، ایک گھونٹ اس کا پیا، اپنے مقام سے بلند ہوئے۔ مامون کہتا ہے کہ مولا آپ کہاں چلے؟ امام فرماتے ہیں کہ جہاں تو نے مجھے بھیجنا چاہا میں وہی جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے امام اپنے دولت قدے میں آئے، اور اس کے بعد تاریخ کے وہی واقعات امام نے ابو سلیف سے خاص بات کہی جس کا تعلق نوے امام سے ہے، چنانچہ آئندہ تقریر میں یہ بات زیر بحث آئے گی۔ اور اس کے بعد جب امام شہید ہو گئے، شہادت کے بعد مدینے سے امام محمد تقی آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے بوڑھے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ جب تابوت تیار ہو گیا، اور تابوت اس لکڑی کا تابوت تھا کہ روایت ابو سلیف نقل کرتا کہ میں نے جو تابوت کا انتظام کیا تھا امام کی حالت کو دیکھ کر، امام نے اس میں اپنے بابا کو نہ رکھا بلکہ پتہ نہیں کہاں سے اپنے ساتھ ایک تابوت لے کے آئے۔ میں نے پوچھا کہ یسنا رسول اللہ یہ کون سا تابوت ہے، تو امام کہتے ہیں نوے امام کہ یہ سدرۃ المنتہا کی لکڑی سے تیار شدہ تابوت ہے، تمہیں نہیں پتا کہ امام کو اس عام دنیاوی لکڑی کے تابوت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ روایت یہ ہے کہ امام کے جسد مبارک کو تابوت میں رکھا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ چھت پھٹی اور امام کا تابوت زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی طرف چلا گیا اور آسمانوں میں جا کے غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہو کر کہتا ہوں کہ یسنا رسول اللہ، مامون تو مجھے کھا جائے گا، وہ کہے گا کہ امام کا جسد مبارک کہاں گیا۔ امام نوے امام کہتے ہیں صبر کر، ابھی آسمانوں میں سفیدا بچھی ہوئی ہے، تابوت وہاں سے واپس آتا ہے، اور اس کے بعد تو خلیفہ وقت کو اطلاع کر دینا۔ غالباً یہ تابوت آسمانوں میں اس مقام پر گیا ہوگا جہاں پیغمبر اسلام بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، جناب سجدہ بھی تھی، امام حسن بھی تھے، اور تمام ائمہ بھی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تابوت آیا، اور تابوت کے آنے کے ساتھ امام محمد تقی مدینے واپس پہنچ گئے، اور یہ تابوت ابو سقیف کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابو سقیف نے کس طرح سے دفن کیا، یہ خود تاریخ کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، لیکن آج کا وقت ختم ہوا، بہت زحمت ہوئی آپ حضرات کو، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس مقام سے تاریخ کا ایک بڑا وقت ملتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت میں، لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر جس میں آپ حضرات بھی اطمینان کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی اطمینان کے ساتھ ہوں گے، تفصیلی تقریر ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں بات اس مقام سے آگے بڑھے گی۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو تاریخ کا پس منظر اتنا نظر نہ آیا، لیکن یہ تھوڑا سا گیپ اس لیے دیا گیا کہ اب نویں، دسویں اور گیارہویں امام، صرف تین تقریریں ہماری رہ چکی ہیں سیرت ائمہ کے سلسلے سے، نویں امام کے بارے میں، دسویں امام کے بارے میں، گیارہویں امام کے بارے میں، اور اس کے بعد امام زمانہ کے بارے میں ہوا تو کچھ تقاریر کا سلسلہ، دو یا تین تقاریر بخاری کا سلسلہ چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ گیارہویں امام ہی پر یہ سلسلہ ختم ہو جائے. تو اب بڑے اہم اور نازک موقع پر ہم تاریخ سے پہنچ چکے ہیں, اس لیے کہ اب وہ دور شروع ہو رہا ہے متوکل عباسی کا, جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ آج کا بے عین ہی وہی دور ہے جو وہ دور تھا, اور آج کے دور کی رہنمائی ہمیں نویں دسویں اور گیارہویں امام سے ملے گی. تو تفصیلی بات, تفصیلی تاریخی پس منظر اور تفصیلی واقعات ان شاء اللہ آئندہ تقریر میں آئیں گے. ہمیں آج احساس ہے کہ خلیفہ مامون کے زیادہ حالات آپ کے سامنے نہ آ سکے, لیکن جتنے بھی آپ کے سامنے آئے اگر آپ اس پر غور کریں تو ایک اس کی شخصیت کا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا, باقی حالات وہ ان شاء اللہ آئندہ تقریر میں. کیونکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کسی بھی ظالم سے ظالم خلیفہ نے کسی امام پر تلوار سے وار نہیں کیا, یہ پہلا اور آخری خلیفہ جس نے تلوار لے کر نوے امام پر اس طرح سے وار کیا کہ نوے امام کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا تھا. پھر آپ کے نشے میں, لیکن